الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تجهیز و تکفین کورس کیجئے کہ 20 حروف کی نسبت سے اس کتاب کو پڑھنے کی 20 نیتیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. دو مدنی پھول. نمبر ایک، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ. ہر بار حمد و صلاۃ اور تعوذ و تسمیہ سے آغاز کروں گا. اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس کتاب کا اول تا آخر مطالعہ کروں گا، حتی امکان اس کا باوضو اور قبلہ رو مطالعہ کروں گا. قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی زیارت کروں گا. جہاں جہاں اللہ کا نام پاک آئے گا وہاں عز و جل، اور جہاں جہاں سرکار کا اسم مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا. جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے لیے آیت کریمہ،
فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
ترجمہ کنز الایمان، تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں، پر عمل کرتے ہوئے علماء سے رجوع کروں گا. اپنے ذاتی نسخے پر یادداشت والے صفحے پر ضروری نکات لکھوں گا. اپنے ذاتی نسخے پر عند ضرورت، یعنی ضرورتاً خاص خاص مقامات پر انڈر لائن کروں گا. نمبر 15، دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا. نمبر 16، اس حدیث پاک، تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی، پر عمل کی نیت سے ایک یا حسب توفیق تعداد میں یہ کتابیں خرید کر دوسروں کو تحفتاً دوں گا. جن کو دوں گا حتی الامکان انہیں یہ ہدف بھی دوں گا کہ آپ اتنے مثلاً 41 دن کے اندر اندر مکمل پڑھ لیجئے. اس کتاب کے مطالعے کا ساری امت کو ایصال ثواب کروں گا. ہر سال ایک بار یہ کتاب پوری پڑھا کروں گا. کتابت وغیرہ میں شرعی غلطی ملی تو ناشرین کو تحریری طور پر مطلع کروں گا. ناشرین و مصنف وغیرہ کو کتابوں کی اغلاط صرف زبانی بتانا خاص مفید نہیں ہوتا. اچھی اچھی نیتوں سے متعلق رہنمائی کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا سنتوں بھرا بیان نیت کا پھل، اور نیتوں سے متعلق آپ کا مرتب کردہ رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المدینۃ العلمیہ، از شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، الحمدللہ علی احسانہ و بفضل رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، نیکی کی دعوت، احیاء سنت اور اشاعت علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کا عزم مصمم رکھتی ہے. ان تمام امور کو بحسن خوبی سے انجام دینے کے لیے متعدد مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جن میں سے ایک مجلس المدینۃ العلمیہ بھی ہے، جو دعوت اسلامی کے علماء و مفتیان کرام کثرہم اللہ تعالی پر مشتمل ہے، جس نے خالص علمی، تحقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے. اس کے 6 شعبے ہیں. نمبر 1، شعبہ کتب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. نمبر 2، شعبہ درسی کتب. نمبر 3، شعبہ اصلاحی کتب. نمبر 4، شعبہ تراجم کتب. نمبر 5، شعبہ تفتیش کتب. نمبر 6، شعبہ تخریج. المدینۃ العلمیہ کی اولین ترجیح سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی گرا مایا تصانیف کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق حد الوسع سہل اسلوب میں پیش کرنا ہے. تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس علمی تحقیقی اور اشاعتی مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں اور مجلس کی طرف سے شائع ہونے والی کتب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں. اللہ عز و جل دعوت اسلامی کی تمام مجالس بشمول المدینۃ العلمیہ کو دن گیارہویں اور رات بارہویں ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل خیر کو زیور اخلاص سے آراستہ فرما کر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے. ہمیں زیر گنبد خضرا شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش لفظ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کوئی کتنا ہی جی لے آخر مرنا ہی پڑے گا. خوش نصیب ہے وہ جو مرنے سے پہلے اپنی موت اور قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہتے ہیں اور رب عز و جل کی بارگاہ میں سرخروئی پاتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنی موت اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جب مرنے والا اس دار فانی سے رخصت ہو جاتا ہے تو اب لواحقین اور عزیز و اقارب پر اس کی تجہیز و تکفین یعنی غسل اور کفن دفن کی ذمہ داری آن پڑتی ہے، لیکن مشاہدہ یہی ہے کہ تجہیز و تکفین کے شرعی احکام اور صحیح طریقہ کار سے نابلد ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض تو یوں کرتے ہیں کہ اپنی برادری و خاندانی رسم و رواج کے مطابق غسل و کفن دفن کا اپنے تئیں انتظام کر لیتے ہیں. بعض کسی پیشہ ور غسال سے بطور اجرت تجہیز و تکفین کی خدمت لے لیتے ہیں. نیز بعضوں کو تو اس موقع پر کچھ سجھائی نہیں دیتا، ایک دوسرے کو غسل میت کا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ تو کبھی کسی مردے کو غسل دیا ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کفن دفن کا طریقہ آتا ہے. بلکہ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں میت نہلانا تو درکنار، اس کے قریب جانے میں بھی ایک وحشت سی محسوس ہوتی ہے. ایسی تمام صورتحال میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیچارے مردے کو بڑی بے دردی کے ساتھ جیسے تیسے غسل دے کر جان چھڑا لی جاتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا کرنے میں میت کی شدید حق تلفی اور ایزا رسانی ہے. یاد رکھیے، جن چیزوں سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے انہی سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے مردے کی بے بسی میں شرح الصدور کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ غسل دینے والے سے کہتا ہے کہ تجھے اللہ عز و جل کی قسم ہے تو غسل میں میرے ساتھ نرمی کر. لہذا اپنے عزیزوں اور دیگر مسلمانوں کی خیر خواہی کیجئے اور ان کی سنت کے مطابق تجہیز و تکفین کی ترکیب کیجئے. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تجہیز و تکفین اور اس سے متعلق مسائل سیکھ لیجئے. اس طرح کسی عزیز وغیرہ کے انتقال ہو جانے پر آپ خود آگے بڑھ کر ان کی تجہیز و تکفین کے معاملات سنت کے مطابق کر سکیں گے. کیا آپ تجہیز و تکفین سیکھنا چاہتے ہیں؟ بلکہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کی تجہیز و تکفین کے معاملات سنت کے مطابق ہوں؟ تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات کو اپنا لیجئے اور مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل نیک لوگوں اور عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے سنتوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن بنے گا اور مرنے کے بعد انہی عاشقان رسول کے ہاتھوں سنت کے مطابق تجہیز و تکفین کی سعادت بھی حاصل ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل.
عاشقان رسول کے مدنی تحریک دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت اور خیر خواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت 2017 سنہ عیسوی تک 100 سے زائد مجالس اور شعبہ جات قائم کیے ہیں.
انہی میں ایک مجلس تجہیز و تکفین بھی ہے جو نہ صرف عاشقان رسول کی سنت کے مطابق تجہیز و تکفین کے لیے کوشاں ہے بلکہ تجہیز و تکفین سکھانے کے لیے بھی مصروف عمل ہے. اور اس کے لیے ملک اور بیرون ملک میں باقاعدہ تجہیز و تکفین کورس کی ترکیب ہے۔ اس کورس میں نزعہ سے لے کر تدفین تک کے مراحل اور ان سے متعلق ضروری مسائل سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلا جب نزعہ کا عالم طاری ہو تو کیا کیا جائے، تلقین کیسے کی جائے، روح نکلنے کے بعد کیا امور سر انجام دیے جائیں، غسل میت کا طریقہ، اس کے فضائل اور مسائل، کفن کی قسمیں، مرد و عورت اور بچے کے کفن کی تفصیل، نماز جنازہ اور جنازے کی دعائیں، قبر کی قسمیں، قبر و دفن کا بیان، نوحہ کا بیان، نیز عیادت، تعزیت، ایصال ثواب، فاتحہ کا طریقہ وغیرہ۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کی مجلس تجہیز و تکفین کے تحت اسلامی بہنوں میں بھی تجہیز و تکفین اور کورس کی ترکیب ہے۔ یہ کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ اسی کورس کا نصاب ہے، جسے پہلے مجلس تجہیز و تکفین کی طرف سے مرتب کیا گیا تھا، پھر مجلس کے ذمہ دار مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی ابو زیاد محمد عماد عطاری المدنی نے اسے کتابی صورت میں لانے کے لیے المدینۃ العلمیہ کو پیش کر دیا۔ لہذا اب ترمیم و اضافہ اور تخریج کے ساتھ یہ نصاب کتاب کی صورت میں آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کا توجہ کے ساتھ مطالعہ کیجئے۔ امید ہے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں میں تجہیز و تکفین میں حصہ لینے اور تجہیز و تکفین کورس کرنے کروانے کا جذبہ بیدار ہوگا، اور جو اس میں فعال ہے ان کے جذبے کو مزید تقویت ملے گی۔ الحمدللہ عز وجل۔ مجلس المدینۃ العلمیہ یہ کتاب درج ذیل خصوصیات سے مزین کر کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ نمبر ایک، المدینۃ العلمیہ کے انداز کے مطابق اس کتاب کو بھی زیور تخریج سے آراستہ کرتے ہوئے احادیث اور فقہی مسائل وغیرہ کی مقدور بھر تخریج کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نمبر دو، جن کتب سے تخریج کی گئی ہے آخر میں ان تمام کی فہرست ماخذ و مراجع کے نام سے بنائی گئی ہے، اور اس فہرست میں مصنفین و مؤلفین کے نام مع سن وفات، مطابع اور سن طباعت بھی ذکر کر دیے گئے ہیں۔ نمبر تین، جا بجا مشکل الفاظ پر اعراب بھی لگائے گئے ہیں۔ نمبر چار، آیات میں قرآنی رسم الخط یعنی خط عثمانی برقرار رکھنے کے لیے تمام آیات ایک مخصوص قرآنی سافٹ ویئر سے کورل ڈرا کے ذریعے پیسٹ کی گئی ہیں۔ آیات قرآنی کا ترجمہ کنز الایمان سے پیش کیا گیا ہے۔ آیات و تراجم کا تقابل کنز الایمان مطبوعہ مکتبۃ المدینہ سے دو مرتبہ کیا گیا ہے۔ علامات ترقیم یعنی پنکچویشن مارکس یعنی کوما، فل اسٹاپ، کالن، انورٹڈ کوماز وغیرہ کا ضرورتاً اہتمام کیا گیا ہے۔ کتاب کو خوبصورت بنانے کے لیے ہیڈنگز، قرآنی آیات، بعض عبارات، نمبرنگ اور بارڈر وغیرہ کی ترکیب ڈیزائننگ سافٹ ویئر کورل ڈرا کے ذریعے کی گئی ہے۔ دو مرتبہ پوری کتاب کی پروف ریڈنگ کی گئی ہے۔ اس کام میں آپ کو جو خوبیاں نظر آئیں یقیناً وہ اللہ عز و جل کی عطا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عنایت سے ہیں، اور علماء کرام رحمہم اللہ السلام بالخصوص امیر اہل سنت مدعا ظل العالی کے فیضان کا صدقہ ہے، اور باوجود احتیاط کے جو خامیاں رہ گئیں انہیں ہماری طرف سے نادانستہ کوتاہی پر محمول کیا جائے۔ قارئین خصوصاً علماء کرام دامت فیوزہم سے گزارش ہے، اگر کوئی خامی آپ محسوس فرمائیں یا اپنی قیمتی آراء اور تجاویز دینا چاہیں تو ہمیں تحریری طور پر مطلع فرمائیے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ اور دیگر مجالس کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شعبہ اصلاحی کتب، مجلس المدینۃ العلمیہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ بیانات عطاریہ حصہ اول صفحہ 62 پر درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے القول البدیع کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ رخ پر انوار پر خوشی کے آثار۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز سرکار نامدار ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے. اس موقع پر حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج چہرے مبارک پر خوشی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں ثبت فرمائے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب سے پہلا قاتل و مقتول. عجائب القرآن میں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت اللہ القبی تحریر فرماتے ہیں، روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے. یہ دونوں حضرت آدم علیہ نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند ہیں. ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا. اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے، جو حابیل کی ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا. بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خدا وند قدوس عز و جل کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقنیمہ کا حقدار ہوگا. اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی. چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی. آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی گیہوں کو چھوڑ دیا. اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالی کا کام ہے اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی. آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. سب سے پہلے تدفین حضرت حابیل کی ہوئی. جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں. چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹ پر لادے پھرا. پھر اس نے دیکھا کہ دو کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا. پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا. یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے. چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو شرعی حکم یہ ہے کہ اس کی تدفین کی جائے، اور مسلمان ہے تو تدفین سے پہلے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے. تجہیز و تکفین سے کیا مراد ہے؟ تجہیز کے لغوی معنی ہے سامان ضرورت مہیا کرنا، آراستہ کرنا، اور تکفین کے معنی ہے کفن دینا. مرنے کے بعد انسان کو جو لباس پہنایا جاتا ہے اسے کفن کہتے ہیں، اور تجہیز و تکفین سے مراد ہے موت سے لے کر دفن تک میت کے لیے جن امور کی حاجت ہوتی ہے وہ تمام امور بجا لانا. اس میں میت کا غسل، کفن، نماز جنازہ، قبر کی کھدائی سب شامل ہیں. شرعی حکم: مسلمان کی تجہیز و تکفین فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ فرض کفایہ وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں بلکہ جن جن کو پتا چلا ان میں سے کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر ان میں سے جن کو اطلاع ہوئی کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سب گناہگار ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تجہید و تکفین میں شرکت سعادت اور باعث اجر و ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی زبردست فضیلت آئی ہے، تجہید و تکفین کی زبردست فضیلت۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدا کے دن تھا۔ سبحان اللہ عز و جل، کیسی پیاری فضیلت ہے۔ تجہید و تکفین کرنے والوں کے تو گویا وارہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب کسی مسلمان کے انتقال کی خبر ملے اور ممکن ہو تو اچھی اچھی نیتیں کر کے اس کی تجہید و تکفین میں ضرور شامل ہوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا شوق اور ترغیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا برس ہا برس سے یہ معمول رہا کہ آپ عاشقان رسول کی تجہیز و تکفین میں بشوق و رغبت حصہ لیتے اور غسل میت سے لے کر تدفین، فاتحہ خانی اور دعا وغیرہ تمام معاملات میں اپنے مخصوص دل نواز انداز میں پیش پیش رہتے، میت کے اہل خانہ سے تعزیت و غم خاری فرماتے، ان کو صبر و ہمت کی تلقین کرتے، انہیں اپنے عزیز کے ایصال ثواب کے لیے نیکیوں کی ترغیب دلاتے۔ غم کی ان گھڑیوں میں آپ کی شرکت اور دل آویز انداز میں انفرادی کوشش کی برکت سے نہ جانے کتنے ہی اسلامی بھائیوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا، توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں کی خدمت اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے لگے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ یہ چاہتے ہیں کہ سب دعوت اسلامی والے اور دعوت اسلامی والیاں تجہیز و تکفین میں حصہ لیں، غمخاری کریں، اور مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کے تحت خوب انفرادی کوشش کر کے نئے نئے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مدنی ماحول سے وابستہ کریں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ موقع بموقع اپنے مدنی پھولوں میں تجہیز و تکفین کی اہمیت اور اس میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلاتے۔ چنانچہ ایک دفعہ مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا، بھلے آپ جانتے نہ ہو تب بھی شرکت کریں، جب مسجد میں اعلان ہو تو رک جائیں، جنازہ کی نماز پڑھیں، پھر ڈھونڈیں کہ ان کا عزیز کون ہے، ان سے تعزیت کریں۔ یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر ہم تجہیز و تکفین میں حصہ لیں گے تو ان کے غم زدہ رشتہ داروں کے دلوں میں ایک گنا یعنی تھوڑی سی خوشی داخل ہوگی، ان کو ڈھارس ملے گی، تسلی ملے گی، غم سہنا آسان ہوگا، اور اگر انہیں کوئی نہ پوچھے تجہیز و تکفین میں حصہ ہی نہ لے تو کتنا صدمہ ہوگا۔ پھر آپ نے اپنے بارے میں ترغیباً یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے جب پتا چلتا کہ فلاں کے والد فوت ہو گئے ہیں تو میں خود ہی چلا جاتا تھا، اس وقت لاش پڑی ہوتی اور لوگ کنفیوز یعنی پریشان گھبرائے ہوئے ہوتے تھے، ایسے میں اگر کوئی ان پر تسلی کا ہاتھ رکھے تو اس کا اثر بہت دیر پا ہوتا ہے اور غم دھل جاتے ہیں، ترکیب مدینہ مدینہ ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے اسلامی بھائیوں کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار کچھ یوں بیان فرمائی، جب عاشقان رسول نے تجہیز و تکفین میں شرکت کی۔ ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ میں دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول کی برکتیں پانے سے قبل فیشن پرست اور ماڈرن کلچر کا دلدادہ تھا۔ مدنی ماحول سے میری وابستگی اور توبہ کا سبب یوں بنا کہ میرے والد صاحب کے انتقال پر کچھ عاشقان رسول ہمدردی اور غم خاری کا جذبہ لے کر ہمارے گھر تشریف لائے، اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے ہمت دلائی اور صبر کی تلقین کی۔ جب والد صاحب کو غسل دینے کا وقت آیا تو اسلامی بھائیوں نے آگے بڑھ کر خود اپنے ہاتھوں سے سنت کے مطابق غسل دیا، کفن پہنایا اور دقت کے ساتھ تمام معاملات کیے۔ جب نماز جنازہ ہوئی تو اس میں شرکت کی، قبرستان بھی آئے اور تدفین میں بھی حصہ لیا۔ والد صاحب کو سپرد خاک کرنے کے بعد دوست، احباب، عزیز و اقارب سب واپس چل دیے، لیکن یہ عاشقان رسول اسلامی بھائی جو ہمارے رشتہ دار نہیں تھے، والد صاحب کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور نعت شریف پڑھنا شروع کر دی۔ خیر خواہی اور غم خاری کے جذبے سے سرشار ان عاشقان رسول کا یہ انداز دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا اور یوں دعوت اسلامی کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں نے ان عاشقان رسول کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے میری قبر و آخرت کی بہتری اور مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کے تحت مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے علاقے کے قریبی مسجد میں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے کا ذہن دیا۔ میں اپنے غم خار اسلامی بھائیوں کی نیکی کی دعوت کو رد نہ کر سکا اور ہاتھوں ہاتھ شرکت کی نیت کر لی۔ مدرسۃ المدینہ میں مجھے مخارج سے قرآن پاک پڑھنے کی سعادت ملنے لگی۔ اسلامی بھائی بڑی محبت سے پڑھاتے، فکر آخرت دلاتے اور دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی ترغیب دلاتے، جس کی برکت سے مجھے بھی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ یوں میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آنے لگا، مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگا اور الحمدللہ عز و جل تادم بیان پاکستان پر مجلس خدام المساجد کے نگران کی حیثیت سے مسجدوں کی خدمت کے لیے کوشاں ہوں۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، سلامت رہے یا خدا مدنی ماحول، بچے بد نظر سے صدا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غم خاری کی برکت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ چند اسلامی بھائیوں کی غم خاری اور تجہید و تکفین میں شرکت نے ایک ماڈرن اور فیشن پرست نوجوان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیا اور وہ مدنی کاموں میں ترقی کرتے کرتے دعوت اسلامی کی مجلس قدام المساجد کا نگران بن کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے لگا۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کیجیے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، خوب انفرادی کوشش کیجیے، غم خاری بھی کیجیے اور نیکی کی دعوت کو عام کیجیے۔ آئیے غم زدہ مسلمان کی غم خاری کرنے اور کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کی فضیلت بھی ملاحظہ فرمائیے۔ غم خاری کی فضیلت۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں سرور کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی غم زدہ شخص سے تعزیت یعنی غم خاری کرے گا، اللہ عز و جل اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا۔ مومن کے دل میں خوشی داخل کرنے کی فضیلت۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، اللہ عز و جل اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ عز و جل کی عبادت اور ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہتا ہے، تو کون ہے؟ تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے، میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلا کے دل میں داخل کیا تھا، آج میں تیری وحشت میں تجھے انس پہنچاؤں گا اور سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا اور تجھے روز قیامت کے مناظر دکھاؤں گا اور تیرے لیے تیرے رب عز و جل کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تجہیز و تکفین اور دعوت اسلامی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خود غرضی اور نفسہ نفسی کے اس گئے گزرے دور میں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی اصلاح اور سنتوں کی خدمت میں سرگرم عمل ہے اور الحمدللہ عز و جل تاحال جمادی الاولی 1439 ہجری دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں پہنچ چکا ہے اور یہ سفر جاری ہے۔ مدنی کاموں میں ترقی کے لیے دعوت اسلامی کے 2017 سنہ عیسوی تک 100 سے زائد شعبہ جات اور مجالس بنائی جا چکی ہیں۔ جو مدنی مرکز کے دیے گئے طریقہ کار کے مطابق بھرپور انداز میں نیکی کی دعوت اور احیاء سنت میں مصروف عمل ہیں. انہی میں ایک مجلس تجہیز و تکفین بھی ہے جو عاشقان رسول کی تجہیز و تکفین کے مراحل سنت و شریعت کے مطابق سر انجام دینے اور ان میں خلاف شرع اور بد رسومات کو دور کرنے کی خواہاں ہے اور بنیادی طور پر ان دو امور کے لیے کوشاں ہے. نمبر ایک، عاشقان رسول کو تجہیز و تکفین سکھانا، اور نمبر دو، عاشقان رسول کی تجہیز و تکفین کرنا. عاشقان رسول کو تجہیز و تکفین سکھانے کے لیے مجلس کی طرف سے اب تک متعدد تربیتی اجتماعات اور مدنی چینل پر مختلف سلسلے پیش کیے جا چکے جن میں نہ صرف زبانی بلکہ عملی طریقہ بھی سکھایا گیا ہے. اسی طرح مدنی مذاکروں، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلوں، مجلس کی طرف سے تجہیز و تکفین کی تفصیل اور مسائل پر مشتمل ڈی وی ڈی، عالمی مدنی مرکز میں ہونے والے فرض علوم کورس کی ڈی وی ڈی اور میموری کارڈ بنام فیضان فرض علوم کورس کے ذریعے بھی تربیت کا سلسلہ ہے. مزید ایک زبردست اور قابل تحسین کارنامہ یہ ہے کہ مجلس کی طرف سے ایک موبائل اپلیکیشن بنائی گئی ہے جس کا نام ہے مسلم فنرل کفن دفن ایپ، جس میں دیگر تفصیلات کے ساتھ ساتھ غسل میت اور کفن پہنانے کا اینیمیٹڈ عملی طریقہ دکھایا گیا ہے. پھر مجلس کی طرف سے ایک ویب سائٹ تجہیز و تفقین ڈاٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ بھی بنائی گئی ہے جہاں سے اس شعبے سے متعلق معلومات اور متعلقین و ذمہ داران کے رابطہ نمبرز، کانٹیکٹ نمبرز حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ مجلس کی طرف سے ایک اور قابل قدر کاوش کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ تجہیز و تکفین کارڈ جسے جیب میں رکھا جا سکتا ہے، جس میں خاص طور پر غسل میت دینے والوں اور والیوں کے لیے تجہیز و تکفین کے مختلف مراحل کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ہر متعلقہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو چاہیے کہ یہ کارڈ اپنے پاس رکھیں اور موقع کی مناسبت سے تقسیم بھی فرمائیں. سیکھنے سکھانے کے سلسلے کو عام کرنے اور زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو مستفید کرنے کی غرض سے دعوت اسلامی کے دیگر شعبہ جات مثلا جامعات المدینہ، مدرسۃ المدینہ، نیز مدنی تربیتی کورس، 12 مدنی کام کورس، نماز کورس کے اسلامی بھائیوں اور دعوت اسلامی کے ائمہ کرام، مبلغین، نیز غسال اور گورکنوں میں بھی تجہیز و تکفین کی تربیت کا سلسلہ ہے اور اب تک ان کی ایک خاطر خواہ تعداد تربیت حاصل کر چکی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ ہی عز و جل تربیت پانے والے کئی اسلامی بھائیوں نے اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا. چنانچہ ایک غسال کا بیان ہے کہ دعوت اسلامی کے تربیتی اجتماع کی برکت سے الحمدللہ عز و جل ہماری کافی اصلاح ہوئی. اسی طرح ایک اسلامی بھائی پر رقت طاری ہو گئی اور انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ کاش مجھے یہ تربیت پہلے مل جاتی. اسلامی بھائیوں کی طرح اسلامی بہنوں میں بھی تجہیز و تکفین کی تربیت کا سلسلہ ہے جن میں دعوت اسلامی کی مبلغات اور ذمہ دار اسلامی بہنیں تربیت فرماتی ہیں. ملک بھر میں مدرسۃ المدینہ للبنات اور جامعات المدینہ للبنات سمیت ان کے بھی متعدد تربیتی اجتماعات ہو چکے ہیں اور تربیت پا کر اسلامی بہنیں تجہیز و تکفین میں مصروف عمل ہیں اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے الحمدللہ عز و جل. مجلس کی طرف سے تربیت پانے والے اسلامی بھائیوں کے امتحان یعنی ٹیسٹ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے جس میں تجہیز و تکفین اور تدفین کا طریقہ، نماز جنازہ کی امامت اور فاتحہ کا طریقہ شامل ہیں. اسی طرح اسلامی بہنوں میں بھی امتحان ٹیسٹ کی ترکیب ہے اور تاحال سینکڑوں اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی امتحان دینے کی سعادت پا چکے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی تجہیز و تکفین اور اس کی تربیت کا سلسلہ ہے، بلکہ بعض ممالک میں باقاعدہ مجالس کا قیام بھی ہے. مجلس تجہیز و تکفین کے اہداف میں ہے کہ دنیا بھر میں اس شعبے سے متعلق ذمہ داران مقرر کیے جائیں. صرف پاکستان میں 15,000 ذمہ داران کے تقرر کا ہدف ہے جس کے حصول کے لیے مجلس سرگرم عمل ہے. جن مقامات پر تربیت اور ٹیسٹ کے بعد اسلامی بھائیوں کا تقرر ہو چکا ہے وہاں مجلس کی طرف سے نمایاں مقامات پر بینرز لگانے کا بھی سلسلہ ہے تاکہ تجہیز و تکفین کے لیے اسلامی بھائی با آسانی رابطہ فرما سکے. ان بینرز پر ذمہ داران کے رابطہ نمبر بھی موجود ہوتے ہیں. اسی طرح اسلامی بہنوں سے رابطے کے لیے ان کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں غسل میت ذمہ دار اور ان کے رابطہ نمبر کے اعلان کی ترکیب ہوتی ہے. مزید تفصیلات کے لیے تجہیز و تکفین ڈاٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ وزٹ کیجیے، اور جن مقامات پر ذمہ داران کا تقرر ہو چکا ہے ان کی تفصیل اور رابطہ نمبرز بھی حاصل کیجیے۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آ کر آپ کیا کیا معلومات لے سکتے ہیں، آئیے اس کے بارے میں کچھ تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ مجلس تجہیز و تکفین کی ویب سائٹ، ویب سائٹ کھلتے ہی آپ کے سامنے ہوم پیج ہوگا جس پر درمیان میں کچھ آئیکنز نظر آئیں گے اور ان پر جدا جدا یہ عنوانات ہوں گے، نمبر 1 موت آنے کا بیان، نمبر 2 تجہیز و تکفین، نمبر 3 غسل میت کا طریقہ، نمبر 4 کفن کا بیان، نمبر 5 نماز جنازہ کا طریقہ، نمبر 6 قبر و دفن کا بیان، نمبر 7 فاتحہ کا طریقہ۔ اب جس عنوان کے تحت معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کریں تو ایک پیج کھلے گا جس پر ٹیکسٹ فارم یعنی تحریر کی صورت میں اس عنوان کے تحت تفصیلات موجود ہوں گی، اسی طرح دیگر عنوانات بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہوم پیج پر دائیں جانب یعنی سیدھی طرف ایک آئیکن پر تجہیز و تکفین کورس تحریر ہے جس کے نیچے اسلامی بھائی اور اسلامی بہن لکھا ہے، یہاں آپ اپنے مطلوبہ آئیکن پر کلک کر کے MP3 یا MP4 میں ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھنے اور سننے کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہوم پیج پر ہی ابتدا میں مینیو بار ہے جس میں ہوم، میڈیا باکس، گیلری، ذمہ داران، کانٹینٹ، کانٹیکٹ اس، ڈپارٹمنٹس وغیرہ مختلف آپشنز موجود ہیں، ان کے ذریعے آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور نگران شورا کے بیانات، مدنی گلدستے، مدنی مذاکرے، فرض علوم کورس، پرسوز کلام، نعت، مناجات، نیتیں، دعائیں، وال پیپرز، مکتبۃ المدینہ کے رسائل، مختلف مدنی پھول، دنیا بھر کے مختلف ممالک میں مجلس تجہیز و تکفین کے ذمہ داران کے نام اور نمبر، کارکردگی اور دیگر فارمز، بینر وغیرہ لہذا فرما سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہوم پیج پر نیچے کی طرف آئیں گے تو آپ یہ لکھا ہوا پائیں گے، امت مصطفیٰ کی خیرخواہی کے جذبے کے پیش نظر دعوت اسلامی کی مجلس تجہیز و تکفین کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے یہاں کلک کیجیے۔ کلک کرنے پر ایک فارم اوپن ہوگا، اسے توجہ سے پر کر کے آخر میں سبمٹ پر کلک کریں گے تو متعلقہ ذمہ دار تک وہ تفصیل آ جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی امت کی خیرخواہی کے جذبے کے تحت تجہیز و تکفین سیکھنے اور سکھانے کے لیے رابطہ کیجیے، زندہ مسلمانوں کی طرح مرنے والوں سے بھی خیرخواہی کرتے ہوئے ان کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیجیے، ان کے اہل خانہ سے تعزیت و غمخاری کیجیے، ان پر انفرادی کوشش کر کے انہیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں ڈھیر ثواب ہاتھ آئے گا اور بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے اس ضمن میں فیضان سنت 2 کے باب نیکی کی دعوت سے ایک روایت ملاحظہ فرمائیے۔ قبر کی روشنی کا سامان، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا و علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، مبلغین کی قبریں انشاءاللہ عز و جل جگمگائیں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے نیکی کی بات سیکھنے سکھانے کا اجر و ثواب معلوم ہوا، سنت و بھرا بیان کرنے یا درس دینے اور سننے والوں کے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل ان کی قبریں اندر سے جگمگ جگمگ کر رہی ہوں گی اور انہیں کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوگا۔ انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دینے والوں، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اور فکر مدینہ کر کر مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ پر کرنے کی ترغیب دینے والوں اور سنت و برے اجتماع کی دعوت پیش کرنے والوں، نیز مبلغین کی نیکی کی دعوت سننے والوں کی قبور بھی انشاءاللہ عز و جل حضور مفید النور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کے صدقے نور علی نور ہوں گی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں،
نیچے میٹھے اسلامی بھائیوں، تجہید و تکفین سیکھنے سکھانے اور کسی مسلمان کی تجہید و تکفین میں حصہ لینے سے متعلق اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب میں ڈھیروں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ ایک تو بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، دوسرے جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی چیز کا ہو، اور شریعت میں نیت عبادت کے ارادے کو کہتے ہیں۔ بہت سارے مباح کام، یعنی ایسے کام جن کے کرنے سے نہ ثواب ملے نہ گناہ، مثلا کھانا پینا، سونا، ٹہلنا وغیرہ، اگر ان پر ثواب کی نیت کر لی جائے تو وہ عبادت بن جاتے، اور اگر بری نیت سے کیے جائے تو برے ہو جائیں گے، اور کچھ بھی نیت نہ کی جائے تو مباح رہتے ہیں۔ نیت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد اگر وہ کام نہ کر سکا تب بھی نیت کا ثواب مل جائے گا۔ نیز دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو بھی کام کرنا ہو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیجئے، اور اس میں ریاکاری اور دکھلاوے کو نہ آنے دیجئے۔ ریاکاری سے مراد ہے اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، مثلا تجہید و تکفین میں اس لیے حصہ لینا کہ لوگ تعریف کریں کہ اسے مسلمانوں کی خیرخواہی کا بڑا جذبہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے فیضان سنت جلد دوم کے باب نیکی کی دعوت کے ابتدائی صفحات کا مطالعہ فرمائیے، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ریاکاری کے نقصانات اور اس کی 80 مثالیں بیان فرمائی ہیں، یا ان میں سے دو مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ موت میت کے موقع پر بھاگ دوڑ کرنا، نیز جنازے کے جلوس اور تدفین وغیرہ میں آگے آگے رہنا تاکہ لوگوں میں نمایاں ہوں، اہل میت متاثر ہوں، ان کی نظر میں اچھا انسان بنے، کسی کی مصیبت کا سن کر اس لیے منہ بنانا یا ہمدردانہ جملے کہنا کہ لوگ رحم دل کہیں، البتہ دکھیار مسلمان کی دل جوئی کی نیت سے رضا الہی کے لیے اس کے سامنے ایسا کرنا عبادت اور باعث ثواب آخرت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا وجود مسعود بلا شبہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آپ کی مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا پیارا پیارا مدنی ماحول میسر ہے، جس کی بدولت بلا مبالغہ لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی اصلاح ہوئی اور وہ تائب ہو کر صلاۃ و سنت کی راہ پر گامزن ہو گئے، بلکہ سینکڑوں غیر مسلموں کو جو کفر و شرک کی اندھیری وادیوں میں بھٹک رہے تھے، آپ اور اسی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی برکت سے ایمان کی لازوال دولت نصیب ہوئی، اور ان کے دلوں میں بھی عشق رسول کا بحر بے قرار موجزن ہو گیا، اور وہ عاشقان رسول کہلانے لگے، اور انہوں نے بھی اس مدنی مقصد کو اپنا لیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہی کی بارگاہ سے ہمیں فکر مدینہ، مدنی قافلوں میں سفر، نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش اور دیگر مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کا ذہن ملا۔ نیت سے متعلق ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے بیانات، مدنی مذاکروں، کتب و رسائل اور دیگر تحریروں میں نیتیں کرنے کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں، بلکہ اچھی اچھی نیتیں بھی ارشاد فرماتے ہیں تاکہ نیتیں کرنے میں آسانی ہو اور ثواب میں اضافہ ہو۔ اس سلسلے میں نیتوں سے متعلق آپ کا آڈیو بیان نیت کا پھل اور رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے مکتبۃ المدینہ سے حدیجتن طلب کیے جا سکتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر کام سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کر لیا کریں۔ نیت کی اہمیت سے متعلق ایک حدیث پاک میں ہے، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ سچی نیتوں کا جذبہ پانے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں سیکھنے اور سنتوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اور ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سنتوں بھرا سفر کیجیے۔ نیز مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار گوش گزار کی جاتی ہے۔ سچی نیت کی برکت، چنانچہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب باب المدینہ کراچی میں ہونے والے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ مختلف شہروں سے مدنی قافلے سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہونے کے لیے دھوم دھام سے تیاریوں میں مشغول تھے۔ متعدد شہروں سے باب المدینہ کراچی کے لیے خصوصی ٹرینوں کا سلسلہ تھا۔ انہیں دنوں ہمارے ایک عزیز وفات پا گئے۔ ان کے انتقال کے چند روز بعد گھر کے کسی فرد نے مرحوم کو خواب میں دیکھ کر جب حال پوچھا تو کچھ یوں کہنے لگے، میں نے کراچی میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی نیت سے خصوصی ٹرین میں سیٹ بک کروائی تھی، لیکن میں اجتماع میں شرکت نہ کر سکا۔ اب مرنے کے بعد پتا چلا کہ اللہ عز و جل نے اسی سچی نیت کے سبب میری مغفرت فرما دی ہے۔ رحمت حق بہا نامی جوید، رحمت حق بہانہ بھی جوید، یعنی اللہ عز و جل کی رحمت بہا یعنی قیمت نہیں مانگتی، اللہ عز و جل کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اچھی نیت کا کس قدر بلند رتبہ ہے کہ عمل کرنے کا موقع نہ ملنے کے باوجود اجتماع میں شرکت کی نیت کرنے والے خوش نصیب کی مغفرت کر دی گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، انسان کو چند روز کے عمل سے نہیں اچھی نیت سے جنت حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے تجہیز و تکفین سے متعلق کچھ نیتیں فرما لیجئے۔ تجہیز و تکفین سکھانے کی نیتیں، رضا الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے عاشقان رسول کو تجہیز و تکفین کا طریقہ سکھاؤں گا۔ تعظیم علم دین کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہنوں گا، خوشبو لگاؤں گا، مقررہ وقت کی پابندی کروں گا، ابتدا میں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حمد درود و سلام تعوذ اور تسمیہ سے آغاز کروں گا۔ موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا، دین کتب کا ادب کروں گا، آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی تو بار بار سمجھانے میں سستی نہیں کروں گا، تمام سیکھنے والوں پر یکساں توجہ دوں گا، جھڑکنے اور ڈانٹنے سے بچوں گا، موقع بموقع سیکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کروں گا، موت اور اس کے بعد کے مراحل سے گزرنے کو یاد کر کے خود کو اور دوسروں کو فکر آخرت دلاؤں گا۔ تجہیز و تکفین سیکھنے کی نیت، رضا الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے تجہیز و تکفین کا طریقہ سیکھوں گا۔ تعظیم علم دین کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہنوں گا، خوشبو لگاؤں گا، مقررہ وقت کی پابندی کروں گا، بلا وجہ کپڑے بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے سے بچوں گا، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے اور ٹیک لگانے سے بچوں گا۔ پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے سے بچوں گا۔ گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے اجتناب کروں گا۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ موبائل فون بند رکھوں گا۔ آپس میں بات چیت سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ دوسروں کی دل آزاری سے بچوں گا۔ خلاف مزاج معاملے پر صبر کر کر اجر کا حقدار بنوں گا۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو مؤدبانہ دوبارہ سمجھانے کی درخواست کروں گا۔ دینی کتب اور اساتذہ کا ادب کروں گا۔ جو سیکھوں گا وہ دوسرے کو سکھانے میں بخل نہیں کروں گا۔ عاشقان رسول کی تجہیز و تکفین کے لیے اپنی مصروفیات میں سے وقت مخصوص کر کے مثلاً 2 یا 3 گھنٹے اپنے آپ کو مجلس کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تجہیز و تکفین میں حصہ لینے کی نیت ہے۔ رضا الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے عاشقان رسول کی تجہیز و تکفین میں حصہ لوں گا۔ فرض کفایہ ادا کروں گا۔ حق مسلم کی ادائیگی کروں گا۔ تمام امور میں سنتوں اور شرعی احکام کو پیش نظر رکھوں گا۔ مرحوم کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی اور ان کی غمخواری کروں گا۔ حتی المقدور باوضو رہوں گا۔ موقع ملا تو نرمی کے ساتھ مرحوم کے اہل خانہ اور دیگر رشتہ داروں پر انفرادی کوشش کروں گا. اپنے لیے مرحوم اور ان کے اہل خانہ اور امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر کروں گا.
خلاف شرع کام سے اپنی طاقت بھر روکنے کی کوشش کروں گا. مرحوم کے لیے ایصال ثواب کروں گا اور ان کے اہل خانہ کو ایصال ثواب کے لیے تقسیم مدنی رسائل اور مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلاؤں گا
انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے انسان, ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کہ 26 حروف کی نسبت سے مجلس تجہید و تکفین کے 26 مدنی پول. نمبر ایک, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس لیے مجلس تجہید و تکفین کا ہر ذمہ دار امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر ایک پر عمل کرتے ہوئے یہ نیت کرتا رہے کہ میں اللہ عز و جل کی رضا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کے لیے دعوت اسلامی کے شعبے مجلس تجہید و تکفین کا مدنی کام مدنی مرکز کے طریقے کار کے مطابق کروں گا انشاءاللہ عز و جل. نمبر دو, مجلس تجہید و تکفین کا کام شریعت اور مدنی مرکز کے دیے گئے طریقے کار جو شریعت کے منافی نہ ہو کے مطابق مسلمان میتوں کے کفن دفن اور لواحقین کی غم غساری کے تمام معاملات سر انجام دے کر ثواب کمانا ہے
اور تمام عاشقان رسول کو غسل میت سکھانا ہے.
نمبر تین, مجلس تجہید و تکفین کے تمام اسلامی بھائی کفن دفن اور تعزیت و نماز جنازہ وغیرہ کے مسائل سیکھیں. اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل کا مطالعہ مفید ہے. مثلاً مدنی وصیت نامہ, نماز جنازہ کا طریقہ, شیطان کے بعض ہتھیار, فاتحہ کا طریقہ, قبر والوں کی 25 حکایات, بہار شریعت حصہ 4 جلد اول سے کتاب الجنائز صفحہ 799 تا 857, مطبوعہ مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی اور فتاوی رضویہ جلد 9. نیز دارالفتہ اہل سنت سے ضرورتاً شرعی رہنمائی لیتے رہے. اس شعبے سے متعلق ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ تجہیز و تکفین کے حوالے سے مکمل تربیت حاصل کریں. مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والی DVD بنام تجہیز و تکفین تربیتی اجتماع حاصل کریں. نیز اس شعبے کی ویب سائٹ تجہیز و تکفین .dawatislami.net سے اس DVD کو دیکھا اور سنا جا سکتا ہے.
ڈویژن تا ملک سطح ہر ذمہ دار کے جدول میں کم از کم ہفتے میں ایک DVD اجتماع کرنے کا ہدف شامل ہے.
نمبر چار, نگران مجلس ملک سطح وقتاً فوقتاً مختلف مقامات پر تربیتی اجتماع کا انعقاد کریں اور ہر علاقے شہر میں اس کام کا تجربہ رکھنے والے اسلامی بھائیوں کو ذہن دے کر اس کام کے لیے تیار کریں. ان کے نام موبائل نمبر لے لیں تاکہ ضرورتاً رابطہ کرنے میں آسانی ہو. اگر ممکن ہو تو تربیتی اجتماع میں گورکھن اسلامی بھائیوں کو ضرور شرکت کروائیں تاکہ شریعت کے مطابق ان کی بھی تربیت ہو. نمبر پانچ, ہفتہ وار اجتماع کی مساجد میں شرعی رہنمائی کے ساتھ بینرز لگایا جائے جس کا عنوان یہ ہو, اسلامی بھائیوں کے غسل میت کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں, مجلس تجہیز و تکفین دعوت اسلامی. اسی طرح اسلامی بہنوں کے اجتماعات کے مقام پر اسلامی بہنوں کے غسل میت کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں, مجلس تجہیز و تکفین دعوت اسلامی. علاقے کی مساجد میں بھی ذمہ دار کا رابطہ نمبر اور رابطے کے لیے مخصوص عبارت مسجد کے بورڈ وغیرہ پر لکھ کر لگا دی جائے تاکہ ضرورت پڑنے پر لوگ رابطہ کر سکیں. جو نمبر دیا جائے وہ مجلس کی مشاورت سے دیا جائے. نمبر چھ, جہاں کسی صحیح العقیدہ سنی عاشق رسول کی وفات ہوئی ہو, مجلس کے اسلامی بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر غسل میت تدفین شرکت کی سعادت حاصل کریں. نیز ایثار ثواب اجتماعات کا بھی انعقاد کریں. نمبر سات, غسل میت تدفین تمام تر معاملات مدنی وصیت نامہ, معاق کفن دفن کے احکامات میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق ہی کرنے کی کوشش کریں۔ غسال یعنی میت کو غسل دینے والے اسلامی بھائیوں کے پاس مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ ہر وقت موجود ہونی چاہیے۔ نمبر 8، غسل میت کے بعد سے تدفین تک بعض اوقات میت کے عزیز و اقربا کے پہنچنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس وقت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے مردے کے صدمے وغیرہ سے نیکی کی دعوت دیں۔ اس کے علاوہ اس دوران بھی اس بات کا ذہن دیا جائے کہ اس وقت بھی قرآن خوانی، درود شریف، استغفار اور دیگر تسبیحات کا ورد کرتے رہیں۔ نمبر 9، کفن تیار کرنے، میت کو غسل دینے، نماز جنازہ کی ادائیگی کے انتظار اور قبرستان میں تدفین کے دوران انفرادی کوشش کے بہت مواقع میسر آتے۔ ایسے موقع پر بالخصوص میت کے لواحقین پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ نیز ممکنہ صورت میں قبرستان جانے کے دوران قبر والوں کی 25 حکایات سے مدنی پھول بیان کریں۔ نمبر 10، بعض علاقوں میں تدفین کے فوراً بعد قبر پر یا اگلے دن میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر بھی مجلس مدرسۃ المدینہ للبنین کی اجازت سے قریبی مدرسۃ المدینہ للبنین کے مدنی منوں کے ذریعے قرآن خوانی کی ترکیب کی جائے۔ مجلس مدرسۃ المدینہ للبنین کے طے شدہ مدنی پھولوں کی روشنی میں ہی ترکیب کی جائے۔ نمبر 11، جس طرح ہر معاملے میں ہر علاقے کے رسم و رواج یعنی عرف الگ الگ ہوتے ہیں، اسی طرح میت کو غسل، کفن، حتیٰ کے تدفین تک کے کئی معاملات میں بھی رسم و رواج مختلف ہوتے ہیں، بلکہ کوئی بعید نہیں کہ علم دین سے دوری اور جہالت کے سبب غیر شرعی معاملات بھی ہوتے ہوں۔ امت مسلمہ کی خیرخواہی کی نیت سے جہاں غیر شرعی معاملات ہوتے دیکھیں یا سنیں، وہاں دارالافتاء اہل سنت سے ہاتھوں ہاتھ رابطہ کر کے لواحقین کو اچھی اچھی نیتوں، نرمی و حکمت عملی کے ساتھ نیکی کی دعوت پیش کریں۔ نمبر 12، غیر شرعی معاملات مثلا نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا، سر کے بال نوچنا، مصیبت کے وقت کفریہ کلمات بولنا، مرد و عورت کا اختلاط وغیرہ کی معلومات ملنے پر ان کی نشاندہی ہو، شرعی رہنمائی بتاتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ فتنہ و فساد کا اندیشہ نہ ہو، جہاں ذن غالب ہو کہ سمجھانے سے مان جائے گا وہیں ترکیب کی جائے۔ اور مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ 28 کلمات کفر پیش کیا جائے۔ نمبر 13، اس موقع پر عموماً دل نرم ہو جاتا ہے، انسان نیکی کی طرف قدرے جلدی مائل ہوتا ہے۔ اس موقع پر میت کے ایصال ثواب کے لیے مسجد، مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ وغیرہ کی تعمیر کے لیے بھی ذہن دیا جا سکتا ہے۔ متعلقہ شعبہ جات کے ذمہ داران کی باہمی مشاورت و اجازت سے ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 14، سوئم، چہلم اور برسی کے موقع پر اجتماع ذکر نعت کا اہتمام کریں، مبلغ دعوت اسلامی کے بیان کی ترکیب کی جائے اور مکتبۃ المدینہ کے رسائل وغیرہ تقسیم کرنے کی بھرپور ترکیب کریں۔ نمبر 15، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے شیطان کے بعض ہتھیار کے صفحہ نمبر 10-12 کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ اجتماع ذکر نعت برائے ایصال ثواب کا جدول، زیادہ سے زیادہ 92 منٹ، تلاوت و نعت شریف 25 منٹ، سنت و بھرا بیان 40 منٹ، ذکر اللہ 5 منٹ، رقت انگیز دعا 12 منٹ، صلاۃ و سلام 3 اشعار مع اختتامی دعا 3 منٹ۔ مدینہ جو وقت طے ہو جائے اس کی پابندی کیجیے، بعد نماز عشاء ہوگا کہنے کے بجائے گھڑی کے وقت کے مطابق وقت طے کیجیے۔ مثلا رات 9 بجے کا طے ہوا ہے تو لوگوں کا انتظار کیے بغیر ٹھیک وقت پر تلاوت سے آغاز کر دیجیے۔ مدینہ کوشش کر کے ایصال ثواب کے لیے وہاں سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے سفر کروائیے۔ نمبر 16، تقسیم رسائل میں بالخصوص موقع کی مناسبت سے رسائی کی ترکیب کی جائے، مثلا قبر کی پہلی رات، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، 4 سنسنی خیز خواب، بادشاہوں کی ہڈیاں، فاتحہ کا طریقہ، فیضان یاسین شریف، فیضان نماز وغیرہ۔ نمبر 17، میت کے لواحقین سے بعد میں بھی رابطہ رکھا جائے، میت کے ایصال ثواب کے لیے مسلسل کم سے کم 12 ہفتہ وار اجتماع میں حاضری اور ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب ہو تو مدینہ مدینہ۔ نمبر 18، ذمہ داران کی تقرری کی ترکیب، علاقہ سطح پر 3 رکنی مجلس تجہیز و تکفین، تکفین، ڈویژن سطح پر 3 رکنی مجلس تجہیز و تکفین، کابینہ سطح پر 3 رکنی مجلس تجہیز و تکفین، کابینات ذمہ دار مجلس تجہیز و تکفین، نگران مجلس تجہیز و تکفین ملک، رکن شورا مجلس تجہیز و تکفین۔ علاقہ تک کابینہ سطح پر 3 رکنی مجلس ہوگی۔ کابینہ سطح کی مجلس کا نگران رکن کابینہ ہوگا۔ کابینات ذمہ داران پاکستان سطح کی مجلس کے رکن ہیں۔ اسی مجلس میں سے ایک مدنی انعامات، ایک مدنی قافلہ ذمہ دار اور ایک کارکردگی ذمہ دار ہوں گے۔ مختلف ممالک میں ملکی سطح پر مجلس ہوگی جو رکن شورا کے تحت ہوگی۔ بیرون ملک والے ذمہ داران متعلقہ رکن شورا کی اجازت کے بغیر ذمہ دار نہ بنائیں۔ یاد رہے کسی بھی سطح کے اراکین و نگران کی تقرری کے لیے متعلقہ سطح کے نگران کی اجازت ضروری ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ ہر مجلس میں مدنی اسلامی بھائی کے ہونے کو پسند فرماتے ہیں۔ نمبر 19، مدنی مشورے کی تاریخ و مدنی پھول۔ نگران ڈویژن مشاورت یا ڈویژن ذمہ دار تجہیز و تکفین، علاقہ تر ڈویژن 3 رکنی مجلس کا مدنی مشورہ، انفرادی کارکردگی، پیشگی جدول و جدول کارکردگی، ذمہ داران کے تقرر، ترقی و تنزلی کا جائزہ، اگلے ماہ کے اہداف وغیرہ۔ نگرانی کابینہ یا کابینہ ذمہ دار تجہیز و تکفین، ڈویژن تک کابینہ 3 رکنی مجلس کا مدنی مشورہ، انفرادی کارکردگی، پیشگی جدول و جدول کارکردگی، ذمہ داران کے تقرر، ترقی و تنزلی کا جائزہ، اگلے ماہ کے اہداف وغیرہ۔ نگرانی کابینات یا کابینہ ذمہ دار تجہیز و تکفین، کابینہ ذمہ داران، بہتر یہ ہے کہ ہر کابینہ کی 3 رکنی مجلس شرکت کرے کا مدنی مشورہ ان مدنی پھولوں پر، انفرادی کارکردگی، پیشگی جدول و جدول کارکردگی، ذمہ داران کے تقرر، ترقی و تنزلی کا جائزہ، اگلے ماہ کے اہداف وغیرہ۔ رکن شورا یا نگران مجلس ملک سطح پر کابینات ذمہ داران کا مدنی مشورہ ان مدنی پھولوں پر کرے، انفرادی کارکردگی، پیشگی جدول و جدول کارکردگی، ذمہ داران کے تقرر، ترقی و تنزلی کا جائزہ، اگلے ماہ کے اہداف وغیرہ۔ وضاحت، رکن شورا یا نگران مجلس پاکستان سطح کی مجلس کا ہر ماہ مدنی مشورہ فرمائے، ایک ماہ بذریعہ انٹرنیٹ اور ایک ماہ بالمشافہ۔
معمول روٹین سے ہٹ کر ہونے والے شعبہ جات کے مدنی مشوروں یا ذمہ داران کے سنتوں بھرے اجتماعات کے لیے اولاً اجازت نامہ مکمل پر کر طے شدہ طریقہ کار کے مطابق متعلقہ ذمہ دار کو جمع کروانا ہوگا۔ مزید وضاحت کے لیے اجازت نامہ برائے مدنی مشورہ یا ذمہ داران کا سنتوں بھرا اجتماع کے مدنی پھول بغور مطالعہ کر لیجئے۔ یہ اجازت نامہ پاکستان انتظامی کابینہ دفتر سے میل ہو چکا ہے، بوقت ضرورت دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔
کارکردگی جمع کروانے کی تاریخیں، علاقہ 2 تاریخ، ڈویژن 3، کابینہ 5، کابینات 6، ملک 7۔ نمبر 20، مدنی مشوروں کی کثرت سے بچنے کے لیے مقرر کردہ سطح کے علاوہ کسی اور سطح کا مدنی مشورہ لینے کے لیے متعلقہ نگران سے اجازت ضروری ہے۔ جب بڑی سطح کے ذمہ دار دیگر سطح کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ کر لیں تو اس ماہ ان کا ماہانہ مدنی مشورہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس ماہ نگران کابینہ یا نگران مشاورت شعبے کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرمائیں گے، اس ماہ بھی شعبہ ذمہ داران ماہانہ مدنی مشورہ نہیں کریں گے۔ شعبے کے مدنی کام کو مضبوط اور منظم کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے نگران مشاورت سے شعبے کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ کروانا مفید ہے۔
پاکستان بیرون ملک سطح کے ذمہ دار ہر عیسوی ماہ کی 7 تاریخ تک کارکردگی پاکستان انتظامی کابینہ یا دفتر یا مجلس بیرون ملک اور متعلقہ رکن شورا کو میل کر دیں۔
یاد رہے کارکردگی مدنی مشورے سے مشروط نہیں، اگر کسی وجہ سے مدنی مشورہ نہ ہو سکے تب بھی مقررہ تاریخ پر اپنے نگران کو کارکردگی پیش کر دیں۔ نمبر 22، ہر ذمہ دار ہر ماہ کا پیشگی جدول عیسوی ماہ کی 19 تاریخ تک اپنے نگران، نگران مشاورت یا نگران مجلس سے منظور کروائے، پھر اس کے مطابق پیشگی اطلاع کے ساتھ اپنے جدول پر عمل کرے اور مہینہ مکمل ہونے کے بعد 3 تاریخ تک کارکردگی جدول اپنے نگران، نگران مشاورت یا نگران مجلس کو پیش کرے۔ نمبر 23، متعلقہ نگران کی مشاورت سے شعبہ ذمہ داران منگل کے روز تحریری کام کی ترکیب بنائے۔ نمبر 12، متعلقہ نگران مشاورت سے مربوط رہے، انہیں اپنی کارکردگی سے آگاہ رکھے اور ان سے مشورہ کرتے رہے۔ جو نگران سے جتنا زیادہ مربوط رہے گا وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا انشاء اللہ عز و جل۔ نمبر 25، متعلقہ رکن شورا اور نگران کابینہ کی اجازت سے وقتاً فوقتاً اپنی مجلس کے تربیتی اجتماع کی ترکیب کرتے رہیں تاکہ پرانے اسلامی بھائیوں کی یاد دہانی اور نئے اسلامی بھائیوں کی تربیت کا سامان ہوتا رہے۔ نمبر 26، یاد رہے کہ متعلقہ رکن شورا یا مجلس بیرون ملک ضرورتاً ان مدنی پولوں میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔
ذمہ داران اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے مندرجہ ذیل امور کو اپنانے کی کوشش فرمائیں، فرض علوم سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں، فرض علوم سیکھنے کے لیے کتب امیر اہل سنت، بہار شریعت، فتاوی رضویہ، احیاء العلوم وغیرہ کے مطالعہ کی عادت بنائیں، خصوصاً صد الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کی اسلامی عقائد سے متعلق کتاب بنام کتاب العقائد مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، بہار شریعت کا پہلا حصہ کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب مسائل سیکھنے کے لیے بہار شریعت کے منتخب ابواب اور حصوں کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جملہ کتب و رسائل، اچھے برے اخلاق کی معلومات حاصل کرنے کے لیے باطنی بیماریوں کی معلومات اور نجات دلانے والے اعمال کی معلومات، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کا مطالعہ کیجئے۔ مطالعہ کرنے کے لیے کچھ وقت مثلا صبح 19 منٹ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتب و رسائل کے لیے اور اسی طرح دیگر کتب کے لیے بھی کچھ وقت مثلا بعد مغرب و قبل طعام 19 منٹ خاص کیجیے۔ ہفتہ وار اجتماعی طور پر دیکھے جانے والے مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شرکت کو یقینی بنائیے، اس کی برکت سے علم دین کا لازوال خزانہ ہاتھ آئے گا۔ نیز مدنی انعام نمبر 47 پر عمل کرتے ہوئے مدنی چینل کے سلسلے اصلاحی بیانات کے ساتھ ساتھ فیضان مدنی مذاکرہ اور فیضان فرض علوم میموری کارڈ سننے کا بھی سلسلہ رکھیں، انشاء اللہ عز و جل اس سے بھی کثیر فرض علوم حاصل ہوں گے۔ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس بھی بعض فرض علوم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔
عملی طور پر مدنی کاموں میں شریک ہو، روزانہ کم از کم 2 گھنٹے مدنی کاموں میں صرف کیجیے، مثلا مدنی قافلے میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کے لیے روزانہ فکر مدینہ کا ذہن دینے کے لیے کم از کم 2 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش، علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ بالغان، بعد فجر مدنی حلقہ، صدائے مدینہ، چوک درس، پابندی وقت کے ساتھ اول تا آخر ہفتہ وار اور دیگر اجتماعات میں شرکت وغیرہ۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل کے ساتھ ساتھ کفل مدینہ تحریک میں شمولیت اور روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے ہر ماہ مدنی انعامات کا رسالہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے عمر بھر میں یک مشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور ہر ماہ کم از کم 3 دن جدول کے مطابق مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب بناتے رہیں۔ بنا لگا فکر مدینہ کرتے ہوئے عطار کا دوست، پیارا، منظور نظر اور محبوب بننے کی سعی جاری رکھیں۔ استقامت پانے کے لیے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ نیز ضروری گفتگو کم لفظوں میں، کچھ اشارے میں اور کچھ لکھ کر کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ نگاہیں جھکا کر رکھنے کی ترکیب بناتے ہوئے کفل مدینہ کے درجہ مناسب، بہتر اور ممتاز کے لیے کوشاں رہیں۔ مرکزی مجلس شورا، کابینہ اور اپنے شعبے کے مدنی مشوروں کے ملنے والے مدنی پھولوں کا خود بھی مطالعہ کیجیے اور متعلقہ تمام ذمہ داران تک بر وقت پہنچانے کی ترکیب بنائیے۔ اراکین مجلس، مدنی انعام نمبر 47 پر عمل کرتے ہوئے روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھنے کی ترکیب بنائیں۔ نیز ہفتہ وار براہ راست مدنی مذاکرے کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر ریکارڈڈ مدنی مذاکروں اور مدنی چینل کے سلسلوں کو اہتمام کے ساتھ دیکھنے کی مدنی التجا ہے۔ www.dawatislami.net اور www.amirahlesunnah.net کا بھی وزٹ کرنے کی ترغیب دلائیں۔ دوران مدنی کام و ملاقات، امیر اہل سنت مانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں مرید یا طالب بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ مرید یا طالب ہو جائیں تو مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ سے مکتوب کی ترکیب اور شجرہ قادریہ رضویہ ضیاعیہ عطاریہ حاصل کرنے اور روزانہ پڑھنے کی ترغیب بھی دلائیں۔ مدنی کام استقامت کے ساتھ کرنے کے لیے بالخصوص مدنی انعام نمبر 12 اور 26 کے عامل بن جائیں۔ مدنی انعام نمبر 12 کیا آج آپ نے مرکزی مجلس شورا، کابینات، مشاورتیں اور دیگر تمام مجالس جس کے بھی آپ ماتحت ہیں ان کی شریعت کے دائرے میں رہ کر اطاعت فرمائی؟ مدنی انعام نمبر 26 کسی ذمہ دار یا عام اسلامی بھائی سے برائی صادر ہو جائے اور اصلاح کی ضرورت محسوس ہو تو تحریری طور پر یا براہ راست مل کر دونوں صورتوں میں نرمی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش فرمائی، یا معاذ اللہ عز و جل بلا اجازت شرعی کسی اور پر اظہار کر کے غیبت کا گناہ کبیرہ کر بیٹھے، ہاں خود سمجھانے کی ضرورت نہ ہو یا ناکامی کی صورت میں تنظیمی ترکیب کے مطابق مسئلہ حل کرنے میں مضائقہ نہیں۔ مرکزی مجلس شورا دعوت اسلامی، مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ مدنی پھول 20 صفر مظفر 1436 سنہ ہجری 13 دسمبر 2014 سنہ عیسوی کو جاری کیے گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے انسان، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کہ 26 حروف کی نسبت سے اسلامی بہنوں کی مجلس تجہیز و تکفین کے 26 مدنی پھول، عالمی مجلس مشاورت دعوت اسلامی، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے مجلس تجہیز و تکفین کی ہر ذمہ دار امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ 63 مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 1 پر عمل کرتے ہوئے یہ نیت کرتی رہے کہ میں اللہ عز و جل کی رضا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے دعوت اسلامی کے شعبے مجلس تجہیز و تکفین کا مدنی کام مدنی مرکز کے طریقہ کار کے مطابق کروں گی انشاء اللہ عز و جل۔ نمبر 1، مجلس تجہیز و تکفین کا کام شریعت اور مدنی مرکز کے دیے گئے طریقہ کار جو شریعت کے منافی نہ ہو کے مطابق۔
مسلمان میتوں کے کفن اور لواحقات کی غمخاری کے تمام معمولات سر انجام دے کر ثواب کمانا اور تمام عاشقان رسول کو غسل میت سکھانا ہے۔
نمبر 2، مجلس تجہیز و تکفین کی ہر سطح کی اسلامی بہن تجہیز و تکفین اور تعزیت وغیرہ کے مسائل سیکھے، اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل کا مطالعہ مفید ہے۔ مثلا مدنی وصیت نامہ، نماز جنازہ کا طریقہ، فاتحہ کا طریقہ، قبر والوں کی 25 حکایات، بہار شریعت حصہ 4 جلد اول سے کتاب الجنائز صفحہ 799-857، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، باب المدینہ کراچی، اور فتاوی رضویہ جلد 9 نیز دارالافتاء اہل سنت سے ضرورتاً شرعی رہنمائی لیتی رہیں۔ اس شعبے کے متعلقہ
ذمہ دار اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ تجہیز و تکفین کے حوالے سے مکمل تربیت حاصل کریں۔ مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والا میموری کارڈ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے۔
نمبر 3، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کے مقام پر بینر آویزہ کیا جائے جس کا یہ عنوان ہو، اسلامی بہنوں کے غسل میت کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ مجلس تجہیز و تکفین دعوت اسلامی، غسل میت ذمہ دار ذیلی سطح کا نمبر دیا جائے، بہتر یہ ہے کہ 2 رابطہ نمبرز ہوں جو 24 گھنٹے آن رہتے ہوں۔
بینر کا نمونہ کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ کے آخر میں موجود ہے۔
نمبر 4، جہاں کسی صحیح العقیدہ سنی عاشقہ رسول اسلامی بہن کا انتقال ہوا ہو، مجلس تجہیز و تکفین کی اسلامی بہنیں اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر غسل میت میں شرکت کی سعادت حاصل کرے۔ نیز
اگر آواز کے پردے کی مضبوط ترکیب ہو تو
اطال ثواب اجتماعات کا بھی انعقاد کرے۔ نمبر 5، غسل میت کے بعد سے تدفین تک بعض اوقات میت کے عزیز و اقربا کے پہنچنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس وقت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ رسالے مردے کے صدمے وغیرہ سے نیکی کی دعوت دیں۔ اس کے علاوہ اس دوران بھی اس بات کا ذہن دیا جائے کہ اس وقت بھی قرآن خوانی، درود شریف اور دیگر تسبیحات کا ورد کرتی رہیں۔ نمبر 6، کفن تیار کرنے اور میت کو غسل دینے کے دوران انفرادی کوشش کے بہت مواقع میسر آتے ہیں. ایسے موقع پر بالخصوص میت کے لواحقین پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کی جائے. نمبر 7، بعض علاقوں میں تدفین کے بعد یا اگلے دن میت کے ایثار ثواب کے لیے قرآن خوانی کا سلسلہ ہوتا ہے. ایسے موقع پر بھی مجلس مدرسۃ المدینہ للبنات کی اجازت سے قریب مدرسۃ المدینہ للبنات کی مدنی منیوں کے ذریعے قرآن خوانی کی ترکیب کی جائے.
بصورت دیگر دور مدارس المدینہ سے ایثار ثواب کی ترکیب کر دی جائے. مدرسۃ المدینہ میں ایثار ثواب کے مدنی پھول کتاب تجہیز و تکفین سے مطالعہ کریں. نیس، مجلس مدرسۃ المدینہ للبنات کے طے شدہ مدنی پھولوں کی روشنی میں ہی ترکیب کی جائے.
نمبر 8، جس طرح ہر معاملے میں ہر علاقے کے رسم و رواج یعنی عرف الگ الگ ہوتے ہیں، اسی طرح میت کو غسل، کفن، حتیٰ کے تدفین تک کے کئی معاملات میں بھی رسم و رواج مختلف ہوتے ہیں. بلکہ کوئی بعید نہیں کہ ان میں دین سے دوری اور جہالت کے سبب غیر شرعی معاملات بھی ہوتے ہوں. امت مسلمہ کی خیرخواہی کی نیت سے
جہاں غیر شرعی معاملات ہوتے دیکھیں سنیں، وہاں دارالافتاء سنت سے ہاتھوں ہاتھ رابطہ کر کر لواحقات کو اچھی اچھی نیتوں، نرمی اور حکمت عملی کے ساتھ نیکی کی دعوت پیش کریں.
جہاں غیر شرعی معاملات ہوتے دیکھیں یا سنیں، وہاں دارالافتاء اہل سنت سے ہاتھوں ہاتھ رابطہ کر کے لواحقین کو اچھی اچھی نیتوں، نرمی اور حکمت عملی کے ساتھ نیکی کی دعوت پیش کریں. غیر شرعی معاملات مثلا نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا، سر کے بال نوچنا، مصیبت کے وقت کفریہ کلمات بولنا، مرد و عورت کا اختلاط وغیرہ کی معلومات ملنے پر نشاندہی اور شرعی رہنمائی بتاتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ فتنہ و فساد کا اندیشہ نہ ہو. جہاں ذنے غالب ہو کہ سمجھانے سے مان جائیں گی اور مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ 28 کلمات کفر پیش کیا جائے. نمبر 9، اس موقع پر عموماً دل نرم ہو جاتا ہے، انسان نیکی کی طرف قدرے جلدی مائل ہوتا ہے. اس موقع پر
مجلس کی طرف سے جاری امیر اہل سنت کا تعزیتی مکتوب سنا کر
میت کے ایثار ثواب کے لیے مسجد مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ وغیرہ کی تعمیر کے لیے بھی ذہن دیا جا سکتا ہے.
سوئم، چہلم اور برسی کے موقع پر اجتماع ذکر و نعت کا اہتمام کریں. اس کے لیے مدنی پھول برائے اجتماع ذکر و نعت، مدنی پھول برائے اجتماع ذکر و نعت دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں کے مطابق اجتماع ذکر و نعت برائے ایثار ثواب کی ترکیب بنائی جائے اور مکتبۃ المدینہ کے رسائل وغیرہ کی تقسیم کریں. بہتر ہے رہائشی علاقے کے اجتماع ذکر و نعت ذمہ دار علاقہ سطح کے ذریعے اجتماع ذکر و نعت کی ترکیب بنائی جائے. نمبر 10، ایثار ثواب اجتماعات اجتماع ذکر و نعت کا انعقاد کریں. اس کے لیے درج ذیل بیانات سے مدد لی جا سکتی ہے. یہ بیانات کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ میں موجود ہیں.
نمبر 11، تقسیم رسائل میں بالخصوص موقع کی مناسبت سے رسائل کی ترکیب کی جائے. مثلا قبر کی پہلی رات، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، چار سنسنی خیز خواب، بادشاہوں کی ہڈیاں، فاتحہ کا طریقہ، فیضان یاسین شریف، فیضان نماز وغیرہ.
غسالہ، میت کو غسل دینے والی اسلامی بہنوں کے پاس مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ اور تجہیز و تکفین کارڈ ہر وقت موجود ہونے چاہیے. نیز موبائل اپلیکیشن مسلم فنرل کفن دفن .com اور ویب ایڈریس تجہیز و تکفین .dawatislami.net کا بھی التزام ہو کہ یہاں مختلف علاقوں میں غسل میت کے لیے رابطہ نمبرز، کانٹیکٹ نمبرز موجود ہیں. میت کے لواحقات سے بعد میں بھی رابطہ رکھا جائے.
میت کے ایثار ثواب کے لیے مسلسل کم سے کم 12 ہفتہ وار اجتماع میں حاضری کی نیت کروائی جائے. نمبر 12، ہر ماہ علاقہ سطح پر منعقد ہونے والے تجہیز و تکفین کی تربیت کی مکمل ترکیب تجہیز و تکفین کی تربیت کے مدنی پھول کے مطابق ہی بنائی جائے. نمبر 13، تجہیز و تکفین ذمہ داران کو درج ذیل مدنی پھول بتائے جائیں. غسل میت کے لیے بعد مغرب جا سکتے ہیں. غسل میت کے لیے جانے والیوں کی تعداد کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 4 ہو.
ان کے کم از کم 2 رابطہ نمبرز ہوں جو 24 گھنٹے آن رہتے ہوں.
غسل میت کے لیے اسلامی بہنوں کی اپنے علاقے ہی میں جانے کی ترکیب بنائی جائے. ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں غسل میت کے لیے اسلامی بہنوں کو جانے کی اجازت نہیں.
ہاں، اگر محرم لے آئے تو کسی جاننے والے کے گھر جا سکتی ہیں.
کسی علاقے میں غسل میت کے لیے ایک بھی اسلامی بہن موجود نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں انفرادی کوشش کے ذریعے اس کی ایسی مضبوط ترکیب ہو کہ دوسرے علاقے سے ترکیب نہ بنانی پڑے،
خواہ وہ تجہیز و تکفین کے شعبے سے وابستہ ہوں یا نہ ہوں، تاکہ دوسرے علاقوں سے ترکیب نہ بنانی پڑے۔ البتہ اگر کبھی مجلس معاورت برائے اسلامی بہنیں ذمہ دار کی جانب سے کسی علاقے میں تجہیز و تکفین کی ترکیب بنانے کا کہا جائے تو نوعیت کے پیش نظر دوسرے علاقے سے ترکیب بنائی جا سکتی ہے۔
اگر کوئی ذمہ دار اسلامی بہن اپنے طور پر مختلف اداروں، مثلاً کسی بھی رفاہی ادارے یا اسپتال وغیرہ میں غسل میت کے لیے جائے اور پردے کی پابندی کے ساتھ ترکیب بنائے تو حرج نہیں، لیکن مجلس کی طرف سے باقاعدہ اس کی اجازت نہیں۔ نمبر 14، تجہیز و تکفین کے اس اہم دینی فریضے کو پورا کرنے کی اجازت تربیت یافتہ ہی کو دی جائے۔
تجہیز و تکفین ذمہ داران علاقہ تا عالمی سطح
اور تجہیز و تکفین کی تربیت کرنے والی ہر ذمہ دار اسلامی بہن کی تجہیز و تکفین تفتیشی مجلس کے ذریعے ٹیسٹ دلوانے کی لازمی ترکیب بنائی جائے۔ اس کے لیے
ان اسکائپ آئی ڈیز btmattari12@outlook.com live.btmattari12 اور اس ای میل آئی ڈی btmattari86@gmail.com پر بوقت صبح 9 تا شام 4 بجے تک روزانہ علاوہ اتوار رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ملک و بیرون ملک والے سب ہی اسی پر رابطہ کریں۔ جو اسلامی بہن ٹیسٹ میں ممتاز آئیں گی وہ تربیت دینے کی اہل ہوں گی، جو اسلامی بہن ٹیسٹ میں بہتر آئیں گی وہ تجہیز و تکفین کے لیے جا سکتی ہیں، اور جو اسلامی بہن موقوف ہوئی اس سے مراد ناکام ہونا ہے۔ جو ٹیسٹ میں موقوف ہو گئی ان کی تربیت کی ترکیب ٹیسٹ مجلس البنات کرے گی۔ یاد رہے ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والی اسلامی بہنوں کو ہی تجہیز و تکفین کی اجازت ہوگی، لہذا تجہیز و تکفین ذمہ دار علاقہ سطح اپنے علاقے کی بہتر اسلامی بہنوں کے نام، رابطہ نمبرز اور کس وقت وہ جا سکتی ہیں اس کی فہرست بنا کر محفوظ کر لیں۔ ایسی ذمہ دار اسلامی بہن جو تجہیز و تکفین کے شعبے پر مقرر نہیں لیکن تجہیز و تکفین کے ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئی ہو وہ بھی تجہیز و تکفین اجتماع کر سکتی ہے، مگر یہ بات پیش نظر رہے کہ ان کے اپنے شعبے کا جدول متاثر نہ ہو۔ ایسے ملک میں جہاں تجہیز و تکفین کی تربیت تجہیز و تکفین اجتماع کرنے والی کوئی اسلامی بہن نہ ہو وہاں تجہیز و تکفین ذمہ دار رکن مجلس بیرون ملک جو ٹیسٹ میں ممتاز آئی ہو بذریعہ اسکائپ وہاں کی ذمہ داران کی تربیت کر سکتی ہیں۔ تجہیز و تکفین ذمہ دار ملک سطح ذوالقعدۃ الحرام کے مہینے میں فالو اپ فرما لیں۔
نمبر 15، تجہیز و تکفین ذمہ داران کابینہ و کابینات سطح کے پاس زیر حدود تمام علاقوں کے نام کی لسٹ کے ساتھ ساتھ تجہیز و تکفین ذمہ داران علاقہ سطح کے نام اور رابطہ نمبر بھی موجود ہونے چاہیے۔ نمبر 16، ذمہ داران کی تقرری کی ترکیب
مجلس تجہیز و تکفین کے مدنی کام کے لیے ذمہ داران کا تقرر علاقہ تا عالمی سطح ہے۔
ہر سطح کی تجہیز و تکفین ذمہ دار اسلامی بہن بردبار، اطاعت گزار، ملنسار، وفادار، با کردار، با اخلاق، سلجھی ہوئی، سنجیدہ، تعلیم یافتہ، خود اعتماد، احساس ذمہ داری رکھنے والی، شرعی پردہ کرنے والی، ذاتی دوستیوں سے بچنے والی، مدنی انعامات کی عاملہ، دعوت اسلامی کے مدنی اصولوں کی آئینہ دار، اصطلاحات دعوت اسلامی سے واقف، مدنی مشوروں اور تربیتی حلقے کی پابند، الغرض سراپا ترغیب ہو یعنی عملی طور پر مدنی کاموں میں شریک ہو، اور مدنی ماحول سے وابستگی کی مدت کم از کم 26 ماہ ہو۔ بہتر ہے کہ غسل میت کے مدنی کام میں دلچسپی رکھنے والی ہو اور ادھیڑ عمر ہو تو مدینہ مدینہ۔ تجہیز و تکفین ذمہ دار ذیلی سطح کو فون کرنے اور نکلنے میں آسانی ضرور ہو اور 12 گھنٹے ترکیب بنا سکتی ہو۔ کوئی بھی اسلامی بہن تجہیز و تکفین کے لیے کسی سے بھی رابطہ کریں تو انہیں متعلقہ تجہیز و تکفین ذمہ دار سری سطح سے رابطہ کرنے کا کہہ دیا جائے۔ کسی بھی سطح پر اور کسی بھی شعبے پر اسلامی بہن کا تقرر صرف اس بنا پر نہ کیا جائے کہ ان کے محرم اسلامی بھائی اس شعبے کے ذمہ دار ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ کیا وہ اسلامی بہن اس مدنی کام کی اہل ہیں۔ ذمہ داران کی تقرری کی ترکیب
پاکستان علاقہ ڈویژن، کابینہ، کابینات، صوبہ، ملک، ممالک، عالمی، بیرون ملک، ڈویژن، کابینہ، کابینات، زون، ملک، ممالک، عالمی، تجہیز و تکفین ذمہ دار علاقہ سطح، تجہیز و تکفین ذمہ دار ڈویژن سطح، تجہیز و تکفین ذمہ دار کابینہ سطح، تجہیز و تکفین ذمہ دار کابینات سطح، تجہیز و تکفین ذمہ دار صوبہ سطح، تجہیز و تکفین ذمہ دار ملک سطح، ممالک ذمہ دار، تجہیز و تکفین ذمہ دار رکن مجلس بیرون ملک۔
نمبر 17، ماہانہ اہداف۔ 2014 سن عیسوی کے اعداد و شمار کے مطابق یومیہ شرح اموات عورتوں کی 140 ہے۔ اس کے مطابق ہر ماہ کے اہداف طے کیے جائیں کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں۔ ہمارا ہدف عاشقہ رسول کو غسل میت کا طریقہ سکھانا ہے۔ نمبر 18، ماہانہ کارکردگی فارم۔ تجہیز و تکفین ذمہ دار اسلامی بہن، ذیلی سطح، ذیلی حلقہ کارکردگی برائے مجلس تجہیز و تکفین پر فرما کر ہر عیسوی ماہ کی پہلی تاریخ کو تجہیز و تکفین ذمہ دار اسلامی بہن حلقہ سطح کو جمع کروائیں۔ تجہیز و تکفین ذمہ دار اسلامی بہن حلقہ سطح، حلقہ کارکردگی برائے مجلس تجہیز و تکفین پر فرما کر ہر عیسوی ماہ کی 2 تاریخ تک تجہیز و تکفین ذمہ دار اسلامی بہن علاقہ سطح کو جمع کروائیں۔ تجہیز و تکفین ذمہ دار اسلامی بہن علاقہ سطح، علاقہ کارکردگی برائے مجلس تجہیز و تکفین پر فرما کر ہر عیسوی ماہ کی 3 تاریخ تک مجلس تجہیز و تکفین ذمہ دار اسلامی بہن ڈویژن سطح کو جمع کروائیں۔ تجہیز و تکفین ذمہ دار اسلامی بہن ڈویژن سطح، ڈویژن کارکردگی برائے مجلس تجہیز و تکفین پر فرما کر ہر عیسوی ماہ کی 5 تاریخ تک تجہیز و تکفین ذمہ دار اسلامی بہن کابینہ سطح کو جمع کروائے۔ تجہیز و تکفین ذمہ دار اسلامی بہن کابینہ سطح، کابینہ کارکردگی برائے مجلس تجہیز و تکفین پر فرما کر ہر عیسوی ماہ کی 7 تاریخ تک کابینہ مجلس مشاورت ذمہ دار اسلامی بہن کے ذریعے کابینات ذمہ دار اسلامی بہن کو اور مجلس مدنی کام برائے اسلامی بہنیں ذمہ دار کابینہ سطح کو جمع کروائیں۔ مجلس تجہیز و تکفین ذمہ دار اسلامی بہن کابینات سطح عیسوی ماہ کی 9 تاریخ تک کابینات کارکردگی برائے مجلس تجہیز و تکفین پر فرما کر تجہیز و تکفین ذمہ دار اسلامی بہن ملک سطح اور مجلس مدنی کام برائے اسلامی بہنیں ذمہ دار کابینات سطح کو جمع کروائیں۔
تجہیز و تکفین ذمہ دار صوبہ سطح عیسوی ماہ کی 11 تاریخ، تجہیز و تکفین ذمہ دار ملک سطح عیسوی ماہ کی 13 تاریخ، ممالک ذمہ دار عیسوی ماہ کی 13 تاریخ، عالمی مجلس مشاورت ذمہ دار عیسوی ماہ کی 15 تاریخ۔
تجہیز و تکفین ذمہ دار اسلامی بہن ملک سطح ہر عیسوی ماہ کی 11 تاریخ تک ملک کارکردگی برائے مجلس تجہیز و تکفین پر فرما کر ملک سطح کے ذمہ دار اسلامی بہن کو اور وہ مجلس مدنی کام برائے اسلامی بہنیں ذمہ دار ملک سطح کو جمع کروانے کے ساتھ ساتھ متعلقہ رکن عالمی مجلس مشاورت کو بذریعہ میل جمع کروائیں۔ رکن عالمی مجلس مشاورت ہر مدنی ماہ کی 15 تاریخ تک ممالک کارکردگی برائے مجلس تجہیز و تکفین پر فرما کر عالمی مجلس مشاورت ذمہ دار اسلامی بہن کو بذریعہ میل جمع کروائیں۔ عالمی مجلس مشاورت ذمہ دار اسلامی بہن ہر مدنی ماہ کی 17 تاریخ تک عالمی کارکردگی برائے مجلس تجہیز و تکفین پر فرما کر نگران مجلس مدنی کام برائے اسلامی بہنیں رکن شورا کو بذریعہ میل جمع کروائیں۔ اگر مرحومہ کی مدنی ماحول سے وابستگی کی وجہ سے بوقت انتقال یا غسل کے وقت یا کفن پہناتے وقت کوئی مدنی بہار سامنے آئے، مثلا زبان پر کلمہ جاری ہو جانا، چہرہ چمک اٹھنا، تختہ غسل پر میت کا مسکرانا وغیرہ، تو ہاتھوں ہاتھ مدنی بہار فارم پر کر کے مجلس مدنی بہار ذمہ دار علاقہ سطح کو جمع کروا دیا جائے۔ نمبر 19، تجہیز و تکفین ذمہ داران ذیلی حلقہ تا ملک سطح متعلقہ کارکردگی فارم شعبہ مشاورت کو جمع کروانے کے ساتھ ساتھ متعلقہ مجلس مشاورت ذمہ دار اسلامی بہن کو بھی جمع کروائیں۔ تجہیز و تکفین ذمہ داران ذیلی حلقہ تا ملک سطح، ذیلی حلقہ تا ملک کارکردگی برائے مجلس تجہیز و تکفین اپنی ماتحت ذمہ داران کی کارکردگیوں کو مد نظر رکھ کر پر فرمائے۔ یاد رہے کارکردگی مدنی مشورے سے مشروط نہیں، اگر کسی وجہ سے مدنی مشورہ نہ ہو سکے تب بھی مقررہ تاریخ پر اپنی ذمہ دار اسلامی بہن کو کارکردگی پیش کر دیں۔ نمبر 20، تجہیز و تکفین ذمہ داران ذیلی حلقہ تا ملک سطح ماہانہ مدنی مشورے میں اپنی ماتحت ذمہ داران کی بہتر کارکردگی، مثلا سنت و بھرے اجتماعوں مدنی مشورے کی پابندی، غسل میت کی کارکردگی بہتر ہونے، متعلقہ ذمہ داران کی تعداد میں اضافہ ہونے اور ہر ماہ کارکردگی مقررہ وقت پر جمع کروانے کی صورت میں حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مدنی تحفہ، کتب رسائل یا وی سی ڈیز یا کیسٹ دینے کی ترکیب بنائیں۔ یاد رہے مدنی عطیات میں سے تحفہ دینے کی اجازت نہیں۔ جس کتاب یا کیسٹ یا وی سی ڈی کا تحفہ دیا جائے، تحفہ دیتے وقت یہ نیت بھی کروائی جائے کہ کتنے دن تک پڑھ یا سن یا دیکھ لیں گی۔ نمبر 21، ماہانہ مدنی مشورے کی تاریخ و مدنی پھول، تجہیز و تکفین ذمہ داران ذیلی حلقہ تمل سطح ان مدنی پھولوں کے مطابق ماہانہ مدنی مشورے و مدنی پھول کی ترکیب بنائے۔ 3 تاریخ تجہیز و تکفین ذمہ دار اسلامی بہن ڈویژن سطح علاقہ تجہیز و تکفین ذمہ داران کا انفرادی کارکردگی، پیشگی جدول و جدول کارکردگی، ترقی و تنزلی کا جائزہ، اگلے ماہ کے آداب وغیرہ پر۔ 6 تاریخ کو تجہیز و تکفین ذمہ دار اسلامی بہن کابینہ سطح ڈویژن تجہیز و تکفین ذمہ داران کا انفرادی کارکردگی، پیشگی جدول و جدول کارکردگی، ترقی و تنزلی کا جائزہ، اگلے ماہ کے آداب وغیرہ۔ 8 تاریخ تجہیز و تکفین ذمہ دار اسلامی بہن کابینہ سطح کابینہ تجہیز و تکفین ذمہ داران کا انفرادی کارکردگی، پیشگی جدول و جدول کارکردگی وغیرہ پر۔ 10 تاریخ کو تجہیز و تکفین ذمہ دار اسلامی بہن ملک سطح کابینات تجہیز و تکفین ذمہ داران انفرادی کارکردگی، پیشگی جدول و جدول کارکردگی وغیرہ پر مدنی مشورہ لے۔ مدنی مشوروں کی کثرت سے بچنے کے لیے مقرر کردہ سطح کے علاوہ کسی اور سطح کا مدنی مشورہ لینے کے لیے مجلس مشاورت ذمہ دار اسلامی بہن سے اجازت ضروری ہے۔ جب بڑی سطح کی ذمہ دار دیگر سطح کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ کر لے تو اس ماہ ان کا ماہانہ مدنی مشورہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس ماہ متعلقہ مجلس ذمہ دار یا مشاورت شعبہ کی ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرمائیں گی، اس ماہ بھی شعبہ ذمہ داران ماہانہ مدنی مشورہ نہیں کریں گی۔ شعبے کے مدنی کام کو مضبوط اور منظم کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنی مجلس مشاورت سے شعبے کی اسلامی بہنوں کا مشورہ کروانا مفید ہے۔ نمبر 22، تجہیز و تکفین ذمہ داران ذیلی حلقہ تمل سطح اپنی ذمہ دار اسلامی بہن سے مربوط رہیں، انہیں اپنی کارکردگی سے آگاہ رکھیں اور ان سے مشورہ کرتی رہیں۔ جو ذمہ دار سے جتنی زیادہ مربوط رہے گی وہ اتنی ہی مضبوط ہوتی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 23، اگر کہیں تجہیز و تکفین ذمہ داران ذیلی حلقہ تمل سطح مقرر نہیں یا اگر مقرر تو ہیں مگر شدید عذر کی بنا پر مدنی کام نہیں کر پا رہی ہوں، تو اس کی مجلس مشاورت ذمہ دار کے ذریعے کارکردگی تیار کروائی جائے۔ نمبر 12، اگر کسی ملک میں تجہیز و تکفین ذمہ داران ذیلی حلقہ تا ملک سطح میں سے کسی بھی سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن کا تقرر ہو تو تنظیمی ترکیب کے مطابق متعلقہ تجہیز و تکفین ذمہ دار اسلامی بہن کو مدنی پھول برائے تجہیز و تکفین اچھی طرح سمجھا کر دینے کی ترکیب بنائیں۔ نمبر 25، تجہیز و تکفین ذمہ داران ذیلی حلقہ تا ملک سطح اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے مندرجہ ذیل امور کو اپنانے کی کوشش فرمائیں۔ نمبر 1، فرض علوم سیکھنے کی کوشش کرتی رہیں۔ فرض علوم سیکھنے کے لیے کتب امیر اہل سنت، بہار شریعت، فتاوی رضو الجاہ، احیاء العلوم وغیرہ کے مطالعہ کی عادت بنائیں۔ خصوصاً صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کی اسلامی عقائد سے متعلق کتاب بنام کتاب العقائد مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، بہار شریعت کا پہلا حصہ، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، مسائل سیکھنے کے لیے بہار شریعت کے منتخب ابواب اور حصوں کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کے جملہ کتب و رسائل، اچھے برے اخلاق کی معلومات حاصل کرنے کے لیے باطنی بیماریوں کی معلومات اور نجات دلانے والے اعمال کی معلومات، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کا مطالعہ کرنے کے لیے کچھ وقت، مثلا صبح 19 منٹ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کی کتب و رسائل کے لیے، اسی طرح دیگر کتب کے لیے بھی کچھ وقت، مثلا بعد مغرب و قبل طعام 19 منٹ خاص کیجئے۔ نمبر 2، شرعی پردے کی پابندی کریں۔ اور دیدہ زیب برقع پہننے سے اجتناب کریں. نمبر 3، روزانہ کم از کم 2 گھنٹے مدنی کاموں میں صرف کیجیے. مثلاً پابندی وقت کے ساتھ اول تا آخر ہفتہ وار اجتماعات اور تربیتی حلقے میں شرکت وغیرہ. نمبر 4، اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل کے ساتھ ساتھ مستقل کفل مدینہ تحریک میں شمولیت. روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے ہر ماہ مدنی انعامات کا رسالہ اپنی ذمہ دار اسلامی بہن کو جمع کروائیں، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے اپنے محارم کو عمر بھر میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ، اور ہر ماہ کم از کم 3 دن جدول کے مطابق مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلاتی رہے. نمبر 5، رضا رب الانام کے مدنی کاموں پر عمل کرتے ہوئے عطار کی اجمیری، بغدادی، مکی اور مدنی بیٹی بننے کی سعی جاری رکھیں. یہ ضروری گفتگو کم لفظوں میں، کچھ اشارے میں اور کچھ لکھ کر کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ نگاہیں جھکا کر رکھنے کی ترکیب بنائیں. نمبر 6، مرکزی مجلس شورا، کابینہ اور اپنے شعبے کے مدنی مشوروں کے ملنے والے مدنی پھولوں کا خود بھی مطالعہ کریں، اور متعلقہ تمام ذمہ داران تک بر وقت پہنچانے کی ترکیب بنائیں. مدنی انعام نمبر 47 پر عمل کرتے ہوئے روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھنے کی ترکیب بنائیں. نیز ہفتہ وار براہ راست مدنی مذاکرہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر ریکارڈڈ مدنی مذاکروں اور مدنی چینل کے سلسلوں کو اہتمام کے ساتھ دیکھنے کی مدنی التجا ہے. www.dawatislami.net اور www.amirahlesunnat.net کا بھی وزٹ کرنے کی ترغیب دلائیں. دوران مدنی کام و ملاقات، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری دعوت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں مرید یا طالب بنانے کی کوشش کرتی رہیں. مرید یا طالب ہو جائیں تو مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ سے مکتوب کی ترکیب اور شجرہ قادریہ رضویہ ضیاعیہ عطاریہ حاصل کرنے اور روزانہ پڑھنے کی ترغیب بھی دلائیں. مدنی انعام نمبر 21، کیا آج آپ نے مرکزی مجلس شورا، کابینات، مشاورت اور دیگر تمام مجالس جس کے بھی آپ ماتحت ہیں ان کی شریعت کے دائرے میں رہ کر اطاعت فرمائی؟ مدنی انعام نمبر 12، کسی ذمہ دار یا عام اسلامی بہن سے برائی صادر ہونے کی صورت میں تحریری طور پر یا براہ راست مل کر دونوں صورتوں میں نرمی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش فرمائی، یا معاذ اللہ عز و جل بلا اجازت شرعی کسی اور پر اظہار کر کے آپ غیبت کا گناہ کبیرہ کر بیٹھی؟ نمبر 26، پوچھ گچھ، فرمانے امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ، پوچھ گچھ مدنی کاموں کی جان ہے. تجہیز و تکفین ذمہ داران ذیلی حلقہ تا ملک سطح، مدنی پھول برائے تجہیز و تکفین میں موجود مدنی کام اپنے پاس ڈائری میں بطور یادداشت تحریر فرما لیں یا ہائی لائٹ کر لیں تاکہ بر وقت ہر مدنی پھول پر عمل ہو سکے. تجہیز و تکفین ذمہ داران علاقہ تا ملک سطح اپنی ماتحت ذمہ داران سے ماہانہ مدنی مشورے میں بھی پوچھ گچھ فرمائیں کہ ان مدنی پھولوں پر کہاں تک عمل ہوا، کمزوری ہونے پر متعلقہ ذمہ داران کی تفہیم اور آئندہ بہتری کے لیے لاحق عمل تیار کریں. تجہیز و تکفین ذمہ داران ذیلی حلقہ تا ملک سطح مدنی پھول برائے تجہیز و تکفین مع تمام ریکارڈ پیپرز ڈسپلے فائل میں ترتیب وار رکھ کر محفوظ فرما لیں.
اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو یا کوئی مدنی مشورہ ہو تو تنظیمی ترکیب کے مطابق اپنی ذمہ دار اسلامی بہن تک پہنچائیں.
تجہیز و تکفین ذمہ دار اسلامی بہن کابینہ سطح شرعی سفر میں ہونے کی صورت میں بحالت مجبوری ٹیلی فونک مشورے کے ذریعے بھی مدنی پھول سمجھا سکتی ہیں.
اپنے ملک کے حالات و نوعیت کے مطابق اپنی ملکی کابینہ کے نگران یا مجلس معاونت برائے اسلامی بہنیں ذمہ دار کابینہ سطح اور متعلقہ ممالک ذمہ دار کی اجازت سے ان مدنی پھولوں میں حسب ضرورت ترمیم کی جا سکتی ہے.
عیادت کا بیان، درود شریف کی فضیلت، شفیع روزہ شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بخار کو برا نہ کہو. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدتنا ام السائب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے جو کانپ رہی ہو؟ عرض کی بخار ہے، خدا اس میں برکت نہ کرے. فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کہ وہ آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو.
خوشخبری سن لو،
حضرت سیدتنا ام علا رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی اور دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے والی عورتوں میں سے ہیں، فرماتی ہیں کہ جب میں بیمار ہوئی تو مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری عیادت فرمائی اور مجھ سے فرمایا کہ اے ام علا، خوشخبری سن لو، مسلمان کی بیماری اس سے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جیسے آگ لوہے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیماری باعث رحمت و مغفرت ہے، لہذا اگر کبھی بیمار ہو جائے تو غمگین نہ ہو بلکہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کیجیے اور صبر کر کے مزید ثواب کے حقدار بنیے، اور جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی تسلی اور دل جوئی کے لیے عیادت بھی کیجیے، کہ عیادت کرنا ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اس میں ڈھیرو ثواب بھی ہے. آئیے مکتبۃ المدینہ کے رسالے نہر کی صدائیں سے عیادت کے کچھ مدنی پھول چن کر انہیں دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے، لیکن پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں. عیادت کی نیتیں، رضا الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے عاشقان رسول کی عیادت کروں گا، عیادت کی سنت ادا کروں گا، سنت کے مطابق مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھوں گا، لا بأس طہور انشاء اللہ، بیماری کے فضائل بتا کر اسے تسلی دوں گا، صبر کے فضائل بتا کر صبر کی تلقین کروں گا، شکوہ کی صورت میں ممکن ہوا تو نرمی سے سمجھا کر شکر کی ترغیب دلاؤں گا، اس سے دعا کے لیے کہوں گا، علاج اور مرض کی غیر ضروری پوچھ گچھ نہیں کروں گا، حسب حال تعویذات عطاریہ کی برکتیں بتا کر روحانی علاج کا مشورہ دوں گا، تحفتاً پھل وغیرہ کے ساتھ مکتبۃ المدینہ کے رسائل پیش کر کے ممکنہ صورت میں انہیں پڑھنے اور عیادت کے لیے آنے والوں کو پڑھانے کی ترغیب دلاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عیادت کرنا رسول محترم کی سنت مبارکہ ہے کہ 31 حروف کے نسبت سے عیادت کے 31 مدنی پھول. 8 فرامین مصطفیٰ. نمبر 1، عود المریض یعنی مریض کی عیادت کرو. نمبر 2، جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ کرتا ہے، اور اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے. جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی. نمبر 3، جو شخص کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، تجھے بشارت یعنی خوشخبری ہو، تیرا چلنا اچھا ہے، اور تو نے جنت کی ایک منزل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا. نمبر 4، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا. نمبر 5، جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا پھر اپنے مسلمان بھائی کی ثواب کی نیت سے عیادت کی تو اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا. نمبر 6، جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہ تیرے لیے دعا کرے، کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہے. نمبر 7، مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر 8، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کو جائے تو 7 بار یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک، میں عظمت والے عرش عظیم کے مالک اللہ عز و جل سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں. اگر موت نہیں آئی ہے تو اسے شفا ہو جائے گی. مریض کی عیادت کرنا سنت ہے، اگر معلوم ہے کہ یہ عادت کے لیے جانے سے اس بیمار پر گرا یعنی ناگوار گزرے گا، ایسی حالت میں عیادت کے لیے مت جائیے. اگر مریض سے آپ کے دل میں رنجش یا طبیعت کو اس سے مناسبت نہیں، پھر بھی عیادت کیجیے. اتباع سنت کی نیت سے عیادت کیجیے. اگر محض اس لیے بیمار پرسی کی کہ جب میں بیمار پڑوں تو وہ بھی میری تیمہ داری کے لیے آئے، تو ثواب نہیں ملے گا. کسی کی عیادت کے لیے جائیں اور مرض کی سختی دیکھیں تو اس کو ڈرانے والی باتیں نہ کریں، مثلا تمہاری حالت خراب ہے، اور نہ ہی اس انداز پر سر ہلائیں جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جاتا ہے. عیادت کے موقع پر مریض یا دکھی شخص کے سامنے اپنے چہرے پر رنج و غم کی کیفیت نمایاں کیجیے. بات چیت کا انداز ہرگز ایسا نہ ہو کہ مریض یا اس کے عزیز کو وسوسہ آئے کہ یہ ہماری پریشانی پر خوش ہو رہا ہے. مریض کے گھر والوں سے بھی اظہار ہمدردی کیجیے، اور جو خدمت یا تعاون کر سکتے ہوں کیجیے. مریض کے پاس جا کر اس کی طبیعت پوچھیے اور اس کے لیے صحت و عافیت کی دعا کیجیے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے، لا بأس طہور ان شاء اللہ تعالی، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالی نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. مریض سے اپنے لیے دعا کروائیے کہ مریض کی دعا رد نہیں ہوتی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مریض کی پوری عادت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ مزاج کیسا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جب کوئی شخص کسی بیمار کی مزاج پرسی کرنے جاوے تو اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے، پھر زبان سے یہ یعنی آپ کی طبیعت کیسی ہے کہے، اس سے بیمار کو تسلی ہوتی ہے، مگر بہت دیر تک ہاتھ نہ رکھے رہے. یہ ہاتھ رکھنا اظہار محبت کے لیے ہے. مریض کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھلی معلوم، بیماری کے فضائل اور اللہ عز و جل کی رحمت کے تذکرے کیجیے تاکہ اس کا ذہن ثواب آخرت کی طرف مائل ہو اور وہ شکوہ و شکایت کے الفاظ زبان پر نہ لائے. عیادت کرتے ہوئے موقع کی مناسبت سے مریض کو نیکی کی دعوت بھی پیش کیجیے، خصوصاً نماز کی پابندی کا ذہن دیجیے کہ بیماریوں میں کئی نمازی بھی نمازوں سے غافل ہو جاتے. مریض کو مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلائیے اور اس کی برکتوں سے آگاہ کیجیے. مریض کو مدنی قافلوں میں سفر کی اور خود سفر کے قابل نہ ہو تو اپنی طرف سے گھر کے کسی فرد کو سفر کروانے کی ترغیب دلائیے، اور مدنی قافلوں کی وہ مدنی بہاریں سنائیے جن میں دعاؤں کی برکتوں سے مریض کو شفائیں ملی ہیں. مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھیے اور نہ شور و غل کیجیے. ہاں اگر بیمار خود ہی دیر تک بٹھائے رکھنے کے خواہش مند ہو تو ممکنہ صورت میں آپ اس کے جذبات کا احترام کیجیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مریض یا اس کے نمائندے سے ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ علاج بتاتے ہیں، اور بعض تو مریض سے اصرار کرتے ہیں کہ میں جو علاج بتا رہا ہوں وہ کر لو، پھلا دوا لے لو، ٹھیک ہو جاؤ گے. مریض کو چاہیے کہ جس جس یعنی ہر کسی کا بتایا ہوا علاج نہ کرے، کہ نیم حکیم خطرہ جان، کسی کا بتایا ہوا علاج کرنے سے پہلے اپنے طبیب سے مشورہ کر لے. خبردار، جو طبیب نہ ہونے کے باوجود علاج بتاتے رہتے ہیں وہ اس سے باز رہیں. مریض کی عادت کے موقع پر تحفے لانا عمدہ کام ہے، مگر نہ لانے کی صورت میں عیادت ہی نہ کرنا، اور دل میں یہ خیال کرنا کہ اگر کچھ نہ لے کر جائے گا تو وہ کیا سوچیں گے کہ خالی ہاتھ عیادت کے لیے آ گئے. خالی ہاتھ بھی عیادت کر ہی لینی چاہیے، نہ کرنا ثواب سے محرومی کا باعث ہے. آپ عیادت کے لیے جاتے ہوئے اگر پھل اور بسکٹ وغیرہ تحائف لے جانے لگے تو مشورہ ہے کہ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ کچھ مدنی رسائل بھی لے جا کر مریض کو پیش کیجیے، تاکہ وہ ملاقاتیوں اور اگر اسپتال میں ہو تو پڑوسی مریضوں اور ان کے عزیزوں کو تحفتاً دے سکے. بلکہ ذہن نصیب مریض خود بھی کچھ مدنی رسائل حدیجتاً منگوا کر اس غرض سے اپنے پاس رکھ کر ثواب کمائے. فاسق کی عیادت بھی جائز ہے، کیونکہ عیادت حقوق اسلام سے ہے اور فاسق بھی مسلم ہے. مرتد اور کافر حربی کی عیادت جائز نہیں، فی زمانہ دنیا میں سارے کافر حربی ہیں. بد مذہب غیر مرتد کی عیادت کرنا بھی منع، اور شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عیادت کے آداب اور فضائل پر مشتمل مدنی پھول آپ نے ملاحظہ فرمائے، لہذا ڈھیروں ڈھیر ثواب کمانے کے لیے جب جب موقع ملے ان مدنی پھولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مریض کی عیادت کیجیے، بالخصوص صحت و عافیت کی دعا والے مدنی پھول پر ضرور عمل کیجیے کہ کیا معلوم قبولیت کی گھڑی ہو، آپ کی دعا قبول ہو جائے اور دکھیارا مریض شفا پا جائے۔ آئیے اس ضمن میں محبوب عطار مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رضا عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کا واقعہ سنیے۔ بغیر آپریشن شفا مل گئی، چنانچہ وکیلوں اور ججوں میں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کے لیے بنائی گئی مجلس وکلا فاروق نگر لاڑکانہ باب الاسلام سندھ کے رکن عبد الواحد عطاری کا بیان کچھ یوں ہے۔ میرا 1.5 سالہ بیٹا 13 مئی 2012 سنے عیسوی کو گرمی کی شدت سے شدید بیمار ہو گیا۔ اس کی پھیپڑوں میں پانی بھر گیا تھا جس کی وجہ سے اسپتال میں داخل کروانا پڑا، جہاں وہ 14 دن زیر علاج رہا مگر حالت مزید خراب ہو گئی۔ چنانچہ 27 مئی 2012 سنے عیسوی کو ہم اسے باب المدینہ کراچی کے ایک اچھے اسپتال میں لے گئے، جہاں وہ مزید 15 دن زیر علاج رہا۔ بالآخر ڈاکٹروں نے کہا کہ بچے کے پھیپڑوں کا بڑا آپریشن ہوگا۔ یہ سن کر ہم بہت پریشان ہوئے، لیکن انہی دنوں محبوب عطار حاجی زمزم رضا عطاری علیہ رحمت اللہ الباری میرے بیٹے کی عیادت کے لیے اسپتال تشریف لائے۔ دعا کرنے کے بعد میرے بیٹے کو دم کیا اور مجھے تسلی دی کہ ہمت رکھیے، انشاءاللہ عز و جل دواؤں سے ہی فائدہ ہو جائے گا، آپریشن نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسرے دن آپریشن سے پہلے جو ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹر ان کی رپورٹ دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ اب آپریشن کی ضرورت نہیں، بچہ دواؤں سے ہی صحت یاب ہو جائے گا۔ یوں الحمدللہ عز و جل میرا بیٹا دواؤں اور حاجی زمزم رضا عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کی دعاؤں کی برکت سے صحت یاب ہو گیا۔ نزعہ کا بیان، نزعہ کے لغوی معنی ہے کھینچنا اور اس سے مراد روح کا جسم سے نکلنا ہے، اسی کو جان نکلنا اور موت بھی کہتے ہیں۔ جو اس دنیا میں پیدا ہوا اسے ایک نہ ایک دن ضرور مرنا پڑے گا، اسی طرح ہمیں بھی مرنا اور اس کے بعد کے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، گزرنے والا ایک ایک لمحہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، لیکن ہم اپنی موت کو بلائے نہ جانے کون سے کل کا انتظار کر رہے ہیں، جس میں توبہ اور نیک اعمال کریں گے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ایک نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے نوجوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈالے۔ کتنے ہی نوجوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ میں تاخیر کی اور لمبی لمبی امیدیں باندھ لی، موت کو بھلا کر یہ کہتے رہے کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، یہاں تک کہ اسی غفلت کی حالت میں انہیں موت آ گئی اور وہ اندھیری قبر میں جا پڑے۔ موت کی یاد، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لذتوں کو مٹانے والی یعنی موت کو بکثرت یاد کرو۔ ایک حدیث میں ہے، جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہو اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عقل مند مومن، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک انصاری شخص نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کے بعد کے لیے اچھی طرح تیاری کرتا ہو۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ موت اور آخرت کی تیاری کا ذہن بنائیں، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور یہ عزم کر لیں کہ آئندہ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے، انشاءاللہ عز و جل۔ مومن اور کافر کی موت، حضرت زید بن اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب کسی مومن پر ایسے گناہ رہ جاتے ہیں جن کے بدلے میں نیک اعمال نہیں ہوتے تو اس پر موت کی سختیاں مسلط کر دی جاتی ہیں تاکہ یہ سختیاں ان گناہوں کا بدل ہو جائے، اور مومن کی تکالیف جنت میں اس کے درجات بلند ہونے کا سبب ہے، جبکہ کافر دنیا میں کوئی اچھا کام کرے تو اس پر موت آسان کر دی جاتی ہے تاکہ اسے اس کام کا بدلہ دنیا ہی میں پورا پورا مل جائے، پھر یقیناً اسے دوزخ کی طرف جانا ہے۔ نزعہ کی سختیاں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نزعہ کی سختیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں فرماتے ہیں، موت دنیا و آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے، یہ آروں سے چیرنے، کینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی سخت تر ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر شدائد موت لوگوں پر ظاہر کر دے تو ان کی نیند اڑ جائے اور سارا عیش و آرام تلخ ہو جائے۔ کانٹے دار ٹہنی،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ہمیں موت کی شدت کے متعلق بتاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المؤمنین، موت ایسی ٹہنی کی طرح ہے جس میں بہت زیادہ کانٹے ہوں اور وہ انسان کے جسم میں داخل ہو گئی ہو اور اس کے ہر ہر کانٹے نے ہر رگ میں جگہ پکڑ لی ہو، پھر اسے ایک آدمی انتہائی سختی سے کھینچے تو کچھ باہر آ جائے اور باقی جسم میں باقی رہ جائے۔ شیطان کا وار۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نزعہ کا معاملہ واقعی نازک ہے۔ ایک طرف موت کی سختیاں تو دوسری طرف ایمان چھیننے کے لیے شیطان کی بھرپور حملے، کیونکہ موت کے وقت شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے کہ کسی طرح مرنے والے کا ایمان برباد ہو جائے۔ امام ابن الحاج مکی قدس سرہ مدخل میں لکھتے ہیں کہ دمع نزعہ دو شیطان آدمی کے دونوں پہلو پر آ کر بیٹھتے ہیں، ایک اس کے باپ کی شکل بن کر، دوسرا ماں کی۔ ایک ہے، وہ شخص یہودی ہو کر مرا، تو بھی یہودی ہو جا، کہ یہود وہاں بڑے چین سے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے، وہ شخص نصرانی ہو کر دنیا سے گیا، تو بھی نصرانی ہو جا، کہ نصارہ وہاں بڑے آرام سے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس پر اللہ عز و جل کا خاص کرم و احسان ہوگا اسی کا ایمان سلامت رہے گا۔ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل نزعہ کے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، دمع نزعہ شیطان ہمارے پاس نہ آئے، بلکہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائے اور آقا کے جلووں میں ہمیں موت آئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی، بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اب کچھ مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں کہ جب کسی پر نزعہ کا وقت طاری ہو تو رضا الہی، حصول ثواب، خیر خائیے مسلمین اور دیگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان مدنی پھولوں پر عمل کر کے قریب المرگ کی خیر خواہی کیجیے۔ قریب المرگ کے پاس والوں کے لیے مدنی پھول۔ جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں تو سنت یہ ہے کہ مرنے والے کو داہنی کروٹ پر لٹا کر قبلے کی طرف منہ کر دیں، یا یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلے کو پاؤں کریں، کہ اس صورت میں بھی قبلے کو منہ ہو جائے گا، لیکن اس صورت میں سر کو تھوڑا اونچا رکھیں۔ اگر قبلے کو منہ کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے تو جس حالت پر ہے چھوڑ دیں۔ مومن کی موت کی علامات۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، مرنے والوں میں تین علامتیں دیکھو، اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آئے، آنکھوں میں آنسو آئے اور نتھنے پھیل جائیں تو یہ اللہ عز و جل کی رحمت ہے۔ مرنے والے کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا سنت ہے۔ جو قریب المرگ یعنی مرنے کے قریب ہو اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا سنت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اپنے مرنے والوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تم اپنے قریب المرگ لوگوں کے پاس بوقت موت موجود رہو، انہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اور ان کے سامنے کلمہ طیبہ کا ذکر کرو، کیونکہ یہ مرنے والے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ تلقین کے مدنی پھول۔ جاں کنی کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئے اسے تلقین کرے، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مگر اسے اس کے کہنے کا حکم نہ کریں۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین موقوف کر دیں، ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کرے کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مذکورہ حدیث پاک کی روح سے جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہو وہ جنتی ہے، لہذا کتنے خوش نصیب اور قابل رشک ہیں وہ جو کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے داعی اجل کو لبیک کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ دمع نزعہ ہماری زبان پر بھی کلمہ طیبہ جاری ہو جائے. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے ضمن میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے مالا مال ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے. عطار کا پیارا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد مشتاق عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کچھ عرصہ بیمار رہے اور اسی بیماری میں آپ نے انتقال فرمایا. آخری وقت میں جو اسلامی بھائی ان کے پاس موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ رات کے وقت حاجی محمد مشتاق عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کی طبیعت بگڑنے اور حالت غیر ہونے لگی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رخ قبلے کی سمت کر دو. چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کا رخ قبلے کی جانب کر دیا گیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آنکھیں بند کیے درود و سلام اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے. کافی دیر تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرح ذکر و درود میں مصروف رہے. پھر بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتے پڑھتے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر نزعہ کا عالم طاری ہوا اور کچھ دیر بعد آپ کی روح اس فانی دنیا سے عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وقت نزع تلقین کے بارے میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں کلمہ طیبہ سکھانے کا یہ حکم استحبابی ہے اور یہی جمہور علماء کا مذہب ہے. خیال رہے کہ اگر مومن بوقت موت کلمہ نہ پڑھ سکے جیسے بے ہوش یا شہید وغیرہ تو وہ ایمان پر ہی مرا کہ زندگی میں مومن تھا, لہذا اب بھی مومن, بلکہ اگر نزع کی غشی میں اس کے منہ سے کلمہ کفر سنا جائے تب بھی وہ مومن ہی ہوگا. اس کا کفن, دفن, نماز سب کچھ ہوگی کیونکہ غشی کی حالت کا ارتداد معتبر نہیں. تلقین کرنے والا کوئی نیک شخص ہو, ایسا نہ ہو جس کو اس کے مرنے کی خوشی ہو اور اس کے پاس اس وقت نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے اور اس وقت وہاں یاسین شریف کی تلاوت اور خوشبو ہونا مستحب, مثلا لوبان یا اگربتیاں سلگا دیں. موت کے وقت حیض و نفاس والی عورتیں اس کے پاس حاضر ہو سکتی ہیں, مگر جس کا حیض و نفاس منقطع ہو گیا اور ابھی غسل نہیں کیا اسے اور جنوب یعنی بے غسلے کو آنا نہ چاہیے اور کوشش کریں کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو. اگر یہ چیزیں ہوں تو فوراً نکال دی جائیں کہ جہاں یہ ہوتی ہیں ملائکہ رحمت نہیں آتے. اس کی نزع کے وقت اپنے اور اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں, کوئی برا کلمہ زبان سے نہ نکالیں کہ اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں. نزع میں سختی دیکھیں تو سورہ یاسین اور سورہ رعد پڑھیں کہ اس سے موت میں آسانی ہوتی ہے. مرشد کریم نے تلقین فرمائی. ٹنڈو جام باب الاسلام سندھ کے مبلغ دعوت اسلامی افتخار احمد عطاری مدنی ماحول سے وابستگی سے پہلے بہت زیادہ ماڈرن تھے. خوش نصیبی سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آ گیا. سنتوں کے عامل مبلغین کی صحبت اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے نسبت کی برکت سے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے لگے. مدنی ماحول سے وابستگی کے کچھ ہی عرصے بعد شوال المکرم میں ایک رات نماز عشاء پڑھ کر فارغ ہوئے تو اچانک سینے میں درد محسوس ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا. ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا, دوا سے کچھ افاقہ ہوا مگر پھر اچانک بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ورد شروع کر دیا. ان کے بیٹے محمد عمیر عطاری نے اس طرح اچانک کلمہ طیبہ کا ورد شروع کرنے کی وجہ دریافت کی. انہوں نے فرمایا بیٹا سامنے دیکھو, میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین فرما رہے ہیں. یہ کہہ کر دوبارہ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا اور اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرتے کرتے ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. ان کے بیٹے کا بیان ہے کہ وفات سے پہلے بعد نماز مغرب ابا جان نے فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ بھی پر کیا تھا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ خوش نصیب اسلامی بھائی کی مدنی بہار آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ ان کی نزعہ کے وقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے انہیں کلمہ طیبہ کی تلقین کی. یہ اسلامی بھائی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے, مدنی انعامات کے مطابق عمل کرتے ہوئے فکر مدینہ کرنے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف رہنے والے مبلغ تھے. لہذا آپ بھی اپنے دل میں محبت اولیاء کرام کی شمع جلانے, فیضان اولیاء پانے اور دنیا و آخرت بہتر بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی کاموں میں مشغول ہو جائیے اور مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کے تحت مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. آپ کا جذبہ شوق بڑھانے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دعائیہ کلمات جن سے آپ نے مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کو نوازا ہے پیش کیے جاتے. چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں, دعائے عطار, اللہ عز و جل آپ کو مدینہ منورہ کے صدا بہار پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے, کبھی بھی آپ کی خوشیاں ختم نہ ہو. حیات و ممات یعنی موت, برزخ و سکرات یعنی حالت نزع اور قیامت کے جاں سوز لمحات میں ہر جگہ مسرتیں اور شادمانیاں نصیب ہو. اللہ عز و جل آپ کی اور تمام قبیلے کی مغفرت کرے. جنت الفردوس میں آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جوار عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روح قبض ہونے کے بعد ان مدنی پھولوں پر عمل کیجیے. جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرا دے دیں کہ منہ کھلا نہ رہے اور آنکھیں بند کر دی جائیں اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں. یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہو, باپ یا بیٹا, وہ کرے. آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھیے, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ترجمہ, اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملت پر. یہ دعا بھی پڑھ لیجئے, اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ. ترجمہ, اے اللہ عز و جل تو اس کا معاملہ اس پر آسان کر دے اور اس کے بعد والے معاملات کو بھی اس پر آسان کر دے اور اپنی ملاقات سے تو اسے نیک بخت کر اور اس کی آخرت کو اس کی دنیا سے بہتر کر دے. اس کے پیٹ پر لوہا یا گیلی مٹی یا اور کوئی بھاری چیز رکھ دے کہ پیٹ پھول نہ جائے, مگر ضرورت سے زیادہ وزنی نہ ہو کہ باعث تکلیف ہے. میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہے جبکہ اس کا تمام بدن کپڑے سے چھپا ہو اور تسبیح و دیگر اذکار میں مطلقاً حرج نہیں. مدینہ, پڑوسی اور دوست احباب وغیرہ کی اطلاع کے لیے میت کا اعلان کروائیے تاکہ نمازیوں کی کثرت ہو اور وہ اس کے لیے دعا کریں, کیونکہ ان پر حق ہے کہ اس کی نماز پڑھیں اور دعا کریں. غسل میت کا بیان, میت کو غسل دینا جہاں فرض کفایہ ہے وہیں بہت سی فضیلتوں اور اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے, اور جو خلوص دل سے حصول ثواب کے لیے میت کو غسل دے تو اللہ عز و جل کی رحمت سے گناہوں کی بخشش کا حقدار بن جاتا ہے. میت نہلانے کی فضیلت, چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی میت کو غسل دیا وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. 40 کبیرہ گناہوں کی بخشش کا نسخہ, حدیث پاک میں جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا خدا رحمان عز و جل ایسے شخص کے 40 کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے. اب غسل میت کا طریقہ بیان کیا جائے گا, لیکن پہلے کچھ نیتیں کر لیجیے. غسل میت کی نیتیں, رضا الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے میت کو غسل دوں گا, فرض کفایہ ادا کروں گا, حت المقدور باوضو رہوں گا, ضرورتاً غسل سے قبل معاونین کو غسل کا طریقہ اور سنتیں بتاؤں گا, میت کی ستر پوشی کا خصوصی خیال رکھوں گا, اعضا ہلاتے وقت نرمی اور آہستگی سے حرکت دوں گا, پانی کے اسراف سے بچوں گا، مردے کی بے بسی دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسئلہ درپیش ہوا تو دارالفتا اہل سنت سے شرعی رہنمائی حاصل کروں گا۔ خدا نہ خواستہ میت کا چہرہ سیاہ ہو گیا یا کوئی اور تغیر ہوا تو بحکم شرع اسے چھپاؤں گا اور معاونین کو بھی چھپانے کی ترغیب دوں گا۔ اچھی علامت ظاہر ہوئی، مثلا خوشبو آنا، چہرے پر مسکراہٹ پھیلنا وغیرہ، تو دوسروں کو بھی بتاؤں گا۔ غسل میت کا طریقہ، اگر بتیاں یا لبان جلا کر تین یا پانچ یا سات بار غسل کے تختے کو دھونی دے، یعنی اتنی بار تختے کے گرد پھیرائیں، تختے پر میت کو اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں لٹاتے، ناف سے گھٹنوں سمیت کپڑے سے چھپا دے۔ آج کل غسل کے دوران سفید کپڑا اڑاتے ہیں اور اس پر پانی لگنے سے میت کے ستر کی بے پردگی ہوتی ہے، لہذا کتھئی یا گہرے رنگ کا اتنا موٹا کپڑا ہو کہ پانی پڑنے سے ستر نہ چمکے۔ کپڑے کی دو تہیں کر لیں تو زیادہ بہتر۔ پردے کے تمام تر احتیاط اور نرمی سے میت کا لباس اتار لیں۔ اب نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے دونوں طرف استنجا کروائے، یعنی پانی سے دھوئے، پھر نماز کا جیسا وضو کروائے، یعنی منہ پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ تین تین بار دھلائے، پھر سر کا مسح کرے، پھر تین بار دونوں پاؤں دھلائے۔ میت کے وضو میں پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے۔ البتہ کپڑے یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں، مسوڑوں، ہونٹوں اور نتھنوں پر پھیر دیں۔ پھر سر یا داڑھی کے بال ہوں تو دھوئیں، صابن یا شیمپو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بائیں یعنی الٹی کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا جو اب نیم گرم رہ گیا ہو، اور یہ نہ ہو تو خالص نیم گرم پانی سر سے پاؤں تک بہائیں کہ تختے تک پہنچ جائے، پھر سیدھی کروٹ لٹا کر اسی طرح کریں، پھر ٹیک لگا کر بٹھائے اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ پھیرے اور کچھ نکلے تو دھو ڈالے، دوبارہ وضو اور غسل کی حاجت نہیں۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر کسی پاک کپڑے سے بدن آہستہ سے پوچھ دے۔ ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور تین مرتبہ سنت۔ غسل میت میں بے تحاشا پانی نہ بہائیں، آخرت میں ایک ایک قطرے کا حساب ہے، یہ یاد رکھیں۔ اسلامی بہن کے غسل میت کا طریقہ، غسل و کفن کے لیے ان چیزوں کا انتظام فرما لیں۔ نمبر ایک، غسل کا تختہ۔ نمبر دو، اگربتی۔ نمبر تین، ماچس۔ نمبر چار، دو موٹی چادریں، کتھئی ہوں تو بہتر ہے۔ نمبر پانچ، روئی۔ نمبر چھ، بڑے رومال کی طرح کے چار کپڑوں کے پیس۔ نمبر سات، دو بالٹیاں۔ نمبر آٹھ، دو مگ۔ نمبر نو، صابن۔ نمبر دس، بیری کے پتے۔ نمبر گیارہ، دو تولیے۔ نمبر بارہ، کفن کا بغیر سلا ہوا بڑے عرض کا کپڑا۔ نمبر تیرہ، کینچی۔ نمبر چودہ، سوئی دھاگا۔ نمبر پندرہ، کافور۔ نمبر سولہ، خوشبو۔ اگر بتیاں یا لبان جلا کر تین یا پانچ یا سات بار غسل کے تختے کو دھونی دیں، یعنی اتنی بار تختے کے گرد پھیرائیں، تختے پر میت کو اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں لٹاتے ہیں، سینے سے گھٹنوں سمیت کپڑے سے چھپا دیں۔ آج کل غسل کے دوران سفید کپڑا اڑایا جاتا ہے، اس پر پانی لگنے سے میت کے ستر کی بے پردگی ہوتی ہے، لہذا کتھئی یا گہرے رنگ کا اتنا موٹا کپڑا ہو کہ پانی پڑنے سے ستر نہ چمکے۔ کپڑے کی دو تہیں کر لیں تو زیادہ بہتر۔ پردے کی تمام تر احتیاط اور نرمی سے میت کا لباس اتاریں۔ اسی طرح کیل، بندے یا کوئی اور زیور بھی نرمی سے اتار لیں۔ اب نہلانے والی اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے دونوں طرف استنجا کروائے، یعنی پانی سے دھوئے، پھر نماز کا جیسا وضو کروائے، یعنی منہ پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ تین تین بار دھلائیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر تین بار دونوں پاؤں دھلائیں۔ میت کے وضو میں پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے۔ البتہ کپڑے یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں، مسوڑوں، ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دیں، پھر سر دھوئیں۔ صابن یا شیمپو یا دونوں استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے زیادہ استعمال سے بالوں میں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، لہذا بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا پانی کافی ہے۔ اب بائیں یعنی الٹی کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا جو اب نیم گرم رہ گیا ہو، اور یہ نہ ہو تو خالص نیم گرم پانی سر سے پاؤں تک بہائیں کہ تختے تک پہنچ جائے، پھر سیدھی کروٹ لٹا کر اسی طرح کریں، پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ پھیریں، اور کچھ نکلے تو دھو ڈالے، دوبارہ وضو اور غسل کی حاجت نہیں۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر کسی پاک کپڑے سے بدن آہستہ سے پوچھ دیں۔ غسل میت میں بے تحاشا پانی نہ بہائیں، آخرت میں ایک ایک قطرے کا حساب ہے، یہ یاد رکھیں۔ غسل میت کے مدنی پھول۔ میت کے غسل و کفن اور دفن میں جلدی چاہیے کہ حدیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں، حتی الامکان دفن میں جلدی کی جائے، بلا ضرورت دیر لگانا سخت ناجائز ہے کہ اس میں میت کے پھولنے پھٹنے اور اس کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے۔ ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور تین مرتبہ سنت۔ جہاں غسل دے مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لے کہ سوا نہلانے والوں اور مددگاروں کے دوسرا نہ دیکھے۔ نہلاتے وقت خواہ اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں، یا قبلے کی طرف پاؤں کر کے، یا جو آسان ہو کریں۔ نہلانے والے کے لیے مدنی پھول۔ نہلانے والا با طہارت ہو، اگر جنبی شخص جس پر غسل فرض ہو چکا ہو نے غسل دیا تو کراہت ہے مگر غسل ہو جائے گا، اگر بے وضو نے نہلایا تو کراہت نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ نہلانے والا میت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، وہ نہ ہو یا نہلانا نہ جانتا ہو تو کوئی اور شخص جو امانت دار اور پرہیزگار ہو۔ نہلانے والے کے پاس خوشبو سلگانا مستحب ہے کہ اگر میت کے بدن سے بو آئے تو اسے پتہ نہ چلے ورنہ گھبرائے گا۔ نیز اسے چاہیے کہ بقدر ضرورت آزائے میت کی طرف نظر کرے، بلا ضرورت کسی عضو کی طرف نہ دیکھے کہ ممکن ہے کہ اس کے بدن میں کوئی عیب ہو جسے وہ چھپاتا تھا۔ مرد کو مرد نہلائے اور عورت کو عورت۔ میت چھوٹا لڑکا ہے تو اسے عورت بھی نہلا سکتی ہے اور چھوٹی لڑکی کو مرد بھی۔ چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ حد شہوت کو نہ پہنچے ہوں۔ غسل میت کے بعد غسال یعنی غسل دینے والے کو غسل کرنا مستحب ہے۔ مردہ اگر پانی میں گر جائے، مردہ اگر پانی میں گر گیا یا اس پر می برسا کے سارا بدن پر پانی بہ گیا، غسل ہو گیا، مگر زندوں پر جو غسل میت واجب ہے یہ اس وقت بری ذمہ ہوں گے کہ نہلائیں۔ لہذا اگر مردہ پانی میں ملا تو بنیجت غسل اسے تین بار پانی میں حرکت دے دے کہ غسل مسنون ادا ہو جائے، اور ایک بار حرکت دی تو واجب ادا ہو گیا مگر سنت کا مطالبہ رہا۔ اگر میت کے بدن کی کھال جھڑتی ہو، اگر میت کے جسم کے کسی حصے کی کھال خود بخود جھڑ رہی ہو تو اس پر پانی نہ ڈالا جائے اور اس کھال کو میت کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ میت کا بدن اگر ایسا ہو گیا ہے کہ ہاتھ لگانے سے کھال ادھڑے گی تو ہاتھ نہ لگائے، صرف پانی بہا دے۔ میت کے بال اور ناخن کاٹنا، میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھا کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال موننا یا کترنا یا اکھاڑنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر ہے اسی حالت میں دفن کر دے۔ ہاں اگر ناخن ٹوٹا ہو تو لے سکتے ہیں، اور اگر ناخن یا بال تراش لیے تو کفن میں رکھ دیں۔ میت کے جسم کا جو عضو بیماری وغیرہ کی وجہ سے نکالا گیا ہو ان سب کو دفنانا ہوگا۔ متفرق مدنی پھول۔ اگر میت کے جسم کے زخم پر پٹی لگی ہو نہ اکھیڑے۔ کینولا لگانے کے بعد جو پٹی لگائی گئی ہے نیم گرم پانی ڈالنے سے اگر با آسانی نکل جائے تو نکال دیں ورنہ چھوڑ دیں۔ غسل میت کے بعد اگر خون جاری ہو جائے اور اس سبب سے کفن ناپاک ہو جائے تو نہ غسل دوبارہ دیا جائے گا اور نہ ہی کفن تبدیل کیا جائے، بلکہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو غسل اور تکفین میں سے کچھ بھی دوبارہ نہ کیا جائے۔ البتہ بہتر ہے کہ جہاں سے خون بہ رہا ہو وہاں زیادہ روئی رکھ دیں کہ کفن خراب نہ ہو۔ نہلانے کے بعد اگر ناک کان منہ اور دیگر سوراخوں میں روئی رکھ دیں تو حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ نہ رکھیں۔ میت کے سنجے کی جگہ کو ڈھیلوں سے صاف کرنے میں حرج نہیں، مگر بہتر ہے کہ ہر اس چیز کے استعمال سے بچا جائے جس سے میت کو معمولی سی بھی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ بغلیں اور دیگر اعضاء جہاں پانی با آسانی نہیں پہنچتا وہاں توجہ سے پانی بہایا جائے۔ غسل کے دوران پانی ڈالتے وقت دعائیں یا کلمہ وغیرہ پڑھنا ضروری نہیں، پانی سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ چارپائی پر بھی غسل دیا جا سکتا ہے، مگر بہتر ہے کہ اس کے لیے کوئی چارپائی مخصوص کر لی جائے، پھر تمام غسل اسی چارپائی پر دیے جائیں۔ لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا اور استعمالی چارپائی پر بھی غسل دیا تو حرج نہیں، لیکن بعد میں بھی اس چارپائی کو استعمال کیا جائے یوں ہی چھوڑ دینا اسراف ہے۔ بعض جگہ دستور ہے کہ عموماً میت کے غسل کے لیے کورے گھڑے بدنے یعنی مٹی کے نئے مٹکے اور لوٹے لاتے ہیں، اس کی کچھ ضرورت نہیں، گھر کے استعمالی گھڑے لوٹے سے بھی غسل دے سکتے ہیں۔ اور بعض یہ جہالت کرتے ہیں کہ غسل کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے کہ مال ضائع کرنا ہے، اور اگر یہ خیال ہو کہ نجس ہو گئے تو یہ بھی فضول بات ہے کہ اولاً تو اس پر چھینٹیں نہیں پڑتی، اور پڑے بھی تو راج یہ ہے کہ میت کا غسل نجاست حکمیہ دور کرنے کے لیے ہے۔ تو مستعمل پانی کی چھینٹیں پڑی اور مستعمل پانی نجس نہیں، جس طرح زندوں کے وضو و غسل کا پانی، اور اگر فرض کیا جائے کہ نجس پانی کی چھینٹیں پڑی تو دھو ڈالے، دھونے سے پاک ہو جائیں گی، اور اکثر جگہ وہ گھڑے بدنے مسجدوں میں رکھ دیتے، اگر نیت یہ ہو کہ نمازیوں کو آرام پہنچے گا اور اس کا مردے کو ثواب، تو یہ اچھی نیت ہے اور رکھنا بہتر، اور اگر یہ خیال ہو کہ گھر میں رکھنا نحوست ہے تو یہ نیری حماقت، اور بعض لوگ گھڑے کا پانی پھینک دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ غسل میت کے بعد میت کی آنکھوں میں سرما لگانا خلاف سنت ہے۔ میت کے منہ میں بتی سی لگی ہو اور اگر با آسانی نکل سکے کہ مردے کو تکلیف نہ ہو تو نکال دی جائے، اور اگر تکلیف کا اندیشہ ہو تو نہ نکالی جائے۔ بد مذہب کی میت کو کسی نے غسل دینے کے لیے کہا تو نہ جانا چاہیے، کیونکہ بد مذہب کے ساتھ اس طرح کا احسان کرنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے مدنی پھول، حیض یا نفاس والی یا جنبیجہ کا انتقال ہوا تو ایک ہی غسل کافی ہے، کہ غسل واجب ہونے کے کتنے ہی اسباب ہوں سب ایک غسل سے ادا ہو جاتے ہیں۔ بہتر ہے کہ مرحومہ کی قریبی رشتہ دار، مثلا ماں، بیٹی، بہن، بہو وغیرہ اگر ہوں تو انہیں بھی غسل میں شامل کر لیا جائے، کیونکہ گھر والے نرمی سے غسل دیں گے۔ حاملہ پریگننٹ بھی غسل دے سکتی ہے، نہلانے والی با طہارت ہو، اور اگر جنبیجہ یعنی جس پر غسل فرض ہو نے غسل دیا تو کراہت ہے مگر غسل ہو جائے گا۔ اگر میت کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہو اور میت کو تکلیف نہ ہو تو جس قدر ممکن ہو سکے چھڑائیں، اس کے لیے ریموور استعمال کر سکتے ہیں۔ غسل دیتے وقت جو چادر وغیرہ میت کو اڑائی جاتی ہے، جب تک اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو اسے ناپاک نہیں کہیں گے، لہذا اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مرنے کے بعد زینت کرنا، میک اپ و مہندی لگانا وغیرہ ناجائز ہے۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ غسل میت کے لیے جانے والی اسلامی بہنوں کے ساتھ روحانی مسائل ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، یہ محض ایک وہم ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غیر شادی شدہ کو میت کے قریب نہیں آنا چاہیے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں۔ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے، صرف غسل دینے اور بلا حائل بدن کو چھونے کی ممانعت ہے۔ مفتی دعوت اسلامی کا غسل میت، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جسے دنیا کے بے وفا ہونے کا احساس ہو، ہر دم موت کا تصور بندہ ہو، تلاوت و عبادت اس کا مشغلہ ہو، ذکر و درود کا سلسلہ ہو، تو دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ آئیے ایسے ہی ایک نوجوان کی مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن اور مفتی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد فاروق عطاری مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی دین اسلام کے مخلص اور پرجوش مبلغ تھے، زہد و ورع اور تقوی و پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے، روزانہ قرآن پاک کی ایک منزل کی تلاوت فرماتے، یوں 7 دن میں ایک ختم قرآن کی سعادت پاتے، زبان کا کفل مدینہ بہت مضبوط تھا، جب کوئی آپ سے کلام کرتا تو گفتگو فرماتے ورنہ اکثر خاموش رہتے، کبھی کہا لگاتے نہیں دیکھا گیا، البتہ ان کے لبوں پر مسکراہٹ ضرور دیکھی جاتی، خوش اخلاق، سنجیدہ اور ملنسار تھے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بہت متحرک تھے، خاص طور پر مدنی انعامات اور مدنی قافلوں کے بہت پابند تھے۔ اسی طرح ایک اچھے استاد اور مفتی بھی تھے، اپنے طلبہ کو بڑی توجہ سے سہل انداز میں پڑھاتے اور سوال پوچھنے والے کی تشفی فرماتے۔ دارالفتاء اہل سنت میں بھی سائل کی بات کو توجہ سے سنتے اور آسان و عام فہم انداز میں جواب دیتے. آپ نے تقریباً 4000 فتاوی تحریر فرمائے. تفسیر جلالین کا تقریباً 1200 صفحات کا حاشیہ لکھا اور تفسیر قرآن سیرت الجنان کے 6 پاروں پر بھی کام مکمل کر چکے تھے. آپ نے ایک با مقصد زندگی گزاری اور دین اسلام کی خدمت میں کوشاں رہتے ہوئے داعی اجل کو لبیک کہا. 18 محرم الحرام 1427 ہجری با مطابق 17 فروری 2006 عیسوی بروز جمعات المبارک باب المدینہ کراچی میں وصال ہوا. رات تقریباً 10 بجے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو غسل دیا گیا. غسل دینے والے اسلامی بھائیوں کا بیان ہے کہ ہم نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ دوران غسل مسکرا رہے تھے. اس کی گواہی وہاں پر موجود دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی دی ہے. گویا کہ آپ سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کے مصداق تھے. ترجمہ: یاد رکھ تو جب دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا اور لوگ مسکرا رہے تھے. ایسی زندگی بسر کر کہ تیری موت کے وقت لوگ رو رہے ہوں اور تو مسکرا رہا ہو. نعت خوانی کے دوران ہونٹوں کی جنبش. غسل دیے جانے کے بعد اسلامی بھائیوں نے مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گرد جمع ہو کر نعت خوانی شروع کر دی. تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کورس کے سال دوم کے ایک طالب العلم کا بیان ہے: میں نے دیکھا کہ نعت خوانی کے دوران استاد محترم مفتی دعوت اسلامی الحاج مولانا محمد فاروق عطاری مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کے لبہائے مبارکہ بھی جنبش کر رہے تھے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمتوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کفن کا بیان. مرنے کے بعد انسان کو جو لباس پہنایا جاتا ہے اسے کفن کہتے ہیں. یہ فرض کفایہ ہے. کفن پہنانے کی فضیلت. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میت کو کفن پہنانا کار ثواب ہے اور کئی احادیث مبارکہ میں کفن پہنانے والے کے لیے جنتی حلوں اور نفیس ریشمی لباسوں کی بشارت دی گئی ہے. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے. جنتی لباس. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی میت کو کفنایا یعنی کفن پہنایا تو اللہ عز و جل اسے سندس کا لباس یعنی جنت کا انتہائی نفیس ریشمی لباس پہنائے گا. کفن کے درجے. کفن کے 3 درجے ہیں: نمبر 1 ضرورت، نمبر 2 کفایت، نمبر 3 سنت. کفن ضرورت. کفن ضرورت مرد و عورت دونوں کے لیے یہ کہ جو میسر آئے اور کم از کم اتنا ہو کہ سارا بدن چھپا دے. کفن کفایت. کفن کفایت مرد کے لیے 2 کپڑے ہیں: نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار. کفن کفایت عورت کے لیے 3 کپڑے ہیں: نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، نمبر 3 اوڑھنی. یا نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 قمیص، نمبر 3 اوڑھنی. کفن سنت. مرد کے لیے کفن سنت 3 کپڑے ہیں: نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، نمبر 3 قمیص. عورت کے لیے کفن سنت 5 کپڑے ہیں: نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، نمبر 3 قمیص، نمبر 4 سینہ بند، نمبر 5 اوڑھنی. خنثا مشکل یعنی جس میں مرد و عورت دونوں کی علامات ہوں اور یہ ثابت نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت، کو عورت کی طرح 5 کپڑے دیے جائیں مگر کسم یا زعفران کا رنگا ہوا اور ریشمی کفن اسے ناجائز ہے. بچوں کو کون سا کفن دیا جائے؟ جو نابالغ حد شہوت کو پہنچ گیا وہ بالغ کے حکم میں ہے، یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے ہیں اسے بھی دیے جائیں، اور اس سے چھوٹے لڑکے کو 1 کپڑا ازار اور چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑے یعنی لفافہ اور ازار دے سکتے ہیں، اور لڑکے کو بھی 2 کپڑے لفافہ اور ازار دیے جائیں تو اچھا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دیں اگرچہ 1 دن کا بچہ ہو. کفن کی تفصیل. نمبر 1 لفافہ یعنی چادر میت کے قد سے اتنی بڑی ہو کہ دونوں طرف سے باندھ سکے. نمبر 2 ازار یعنی تہبند، چوٹی یعنی سر کے سرے سے قدم تک یعنی لفافے سے اتنا چھوٹا جو بندش کے لیے زائد تھا. نمبر 3 قمیص یعنی کفنی، گردن کے گھٹنوں کے نیچے تک اور یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف برابر ہو، اس میں چاک اور آستینیں نہ ہوں. مرد کی کفنی کندھوں پر چیریں اور عورت کے لیے سینے کی طرف. نمبر چار، سینہ بند، پستان سے ناف تک اور بہتر یہ کہ ران تک ہو. نمبر پانچ، اوڑھنی تین ہاتھ ہونی چاہیے یعنی ڈیڑھ گز. عموماً تیار کفن خرید لیا جاتا ہے، اس کا میت کے قد کے مطابق مسنون سائز کا ہونا ضروری نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ ہو کہ اسراف میں داخل ہو جائے، لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ تھان میں سے حسب ضرورت کپڑا کاٹا جائے. کفن پہنانے کی نیت ہے، رضائے الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے میت کو کفن پہناؤں گا، فرض کفایہ ادا کروں گا، ضرورتاً تکفین سے قبل معاونین کو کفن پہنانے کا طریقہ اور سنتیں بتاؤں گا، تختہ غسل سے کفن پر رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط اور نرمی برتوں گا، اور اس وقت ستر پوشی کا خاص طور پر خیال رکھوں گا. میت کی پیشانی پر انگشت شہادت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوں گا، اسی طرح سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھوں گا، عطر یا خوشبو لگاؤں گا. آب مدینہ اور آب زمزم میسر ہونے کی صورت میں کفن پر چھڑکوں گا. قبر پر جانب قبلہ تاک نما بنا کر شجرہ شریف، عہد نامہ وغیرہ اس میں رکھوں گا. مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ، کفن کو تین یا پانچ یا سات بار دھونی دے دیں، پھر اس طرح بچھائیں کہ پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر، اس پر تہبند اور اس کے اوپر کفنی رکھیں. اب میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں. اب داڑھی پر نہ ہو تو تھوڑی پر اور تمام جسم پر خوشبو ملے. وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یعنی پیشانی، ناک، ہاتھوں، گھٹنوں اور قدموں پر کافور لگائیں. پھر تہبند الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹیں. اب آخر میں لفافہ بھی اسی طرح پہلے الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹیں تاکہ سیدھا اوپر رہے. سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں. عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ، کفن کو تین یا پانچ یا سات بار دھونی دے دیں، پھر اس طرح بچھائیں کہ پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر، اس پر تہبند اور اس کے اوپر کفنی رکھیں. اب میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں. اب اس کے بالوں کے دو حصے کر کر کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیں، اور اوڑھنی کو آدھی پیٹ کے نیچے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر نقاب کی طرح ڈال دیں کہ سینے پر رہے. اس کا طول آدھی پشت سے نیچے تک اور عرض ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہو. بعض لوگ اوڑھنی اس طرح اڑاتے ہیں جس طرح عورتیں زندگی میں سر پر اڑتی ہیں، یہ خلاف سنت ہے. اب تمام جسم پر خوشبو ملے. وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یعنی پیشانی، ناک، ہاتھوں، گھٹنوں اور قدموں پر کافور لگائیں.
ستر کے مقام کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں نہ بلا حائل چھو سکتے ہیں.
پھر تیبند الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹیں. اب آخر میں لفافہ بھی اسی طرح پہلے الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹیں تاکہ سیدھا اوپر رہے. سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں. پھر آخر میں سینہ بند پستان کے اوپر والے حصے سے ران تک لا کر کسی ڈوری سے باندھے. آج کل عورتوں کے کفن میں بھی لفافہ ہی آخر میں رکھا جاتا ہے، تو اگر کفنی کے بعد سینہ بند رکھا جائے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، مگر افضل یہ ہے کہ سینہ بند سب سے آخر میں ہو. کفن کیسا ہونا چاہیے؟ کفن اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد عیدین و جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے. حدیث میں ہے مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم ملاقات کرتے اور اچھے کفن سے تفاخر کرتے یعنی خوش ہوتے ہیں. سفید کفن بہتر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مردے سفید کپڑوں میں کفناؤ. پرانے کپڑے کا بھی کفن ہو سکتا ہے، مگر پرانا ہو تو دھلا ہوا ہو کہ کفن ستھرا ہونا مرغوب ہے. کفن اگر آب زمزم یا آب مدینہ بلکہ دونوں سے تر کیا ہوا ہو تو سعادت ہے. متفرق مدنی پھول، میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھیں، سینے پر نہ رکھیں کہ یہ کفار کا طریقہ ہے. بعض جگہ ناف کے نیچے اس طرح رکھتے ہیں جیسے نماز کے قیام میں، یہ بھی نہ کریں. میت نے اگر کچھ مال چھوڑا تو کفن اسی کے مال سے ہونا چاہیے. کسی نے وصیت کی کہ کفن میں اسے دو کپڑے دیے جائیں تو یہ وصیت جاری نہ کی جائے، تین کپڑے دیے جائیں. اور اگر یہ وصیت کی کہ 1000 روپے کا کفن دیا جائے تو یہ بھی نافذ نہ ہوگی، متوسط درجے کا دیا جائے.
علماء مشائخ کو با امامہ دفن کیا جا سکتا ہے، عام لوگوں کی میت کو مع امامہ دفنانا منع ہے.
بعض غسل میت کفن میں چہرہ چھپانے سے قبل پہلے پیشانی پر انگشت شہادت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے، اسی طرح سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دل کی جگہ پر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ناف اور سینے کے درمیانی حصہ کفن پر یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، یا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ، یا شیخ ضیاء الدین رضی اللہ تعالی عنہ، شہادت کی انگلی سے لکھیں. اپنے پیر صاحب کا نام بھی لکھ سکتے ہیں جیسے یا عطار. نیز ناف کے اوپر سے لے کر سر تک تمام حصہ کفن پر علاوہ پشت کے مدینہ مدینہ لکھا جائے. یاد رہے یہ سب کچھ روشنائی سے نہیں، صرف انگشت شہادت سے لکھنا ہے، اور کوئی سید صاحب یا عالم دین لکھے تو سعادت ہے. دونوں آنکھوں پر مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی کھجور کی گٹھلیاں رکھ دی جائیں. اگر کسی اسلامی بہن کے مخصوص ایام ہو یا حاملہ ہو تو وہ میت کو دیکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کفن کے کپڑے کو سلائی مشین یا ہاتھ سے سلائی لگا سکتے ہیں.
کفن کے لیے چار انمول تحفے. نمبر ایک، بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 بار لکھ کر میت کے کفن میں رکھ دیجئے، انشاء اللہ عز و جل منکر نکیر کا معاملہ آسان ہو جائے گا. نمبر دو،
امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہر نماز یعنی فرض سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد عہد نامہ پڑھے، فرشتہ اسے لکھ کر مہر لگا کر قیامت کے لیے اٹھا رکھے. جب اللہ عز و جل اس بندے کو قبر سے اٹھائے، فرشتہ وہ نوشتہ یعنی دستاویز ساتھ لائے اور ندا کی جائے، عہد والے کہاں ہیں، انہیں عہد نامہ دیا جائے. امام حکیم ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے روایت کر کے فرمایا، امام طاؤس رحمت اللہ تعالی علیہ کی وصیت سے یہ عہد نامہ ان کے کفن میں لکھا گیا. امام فقیہ ابن عجیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی دعائے عہد نامہ کی نسبت فرمایا، جب یہ عہد نامہ لکھ کر میت کے ساتھ قبر میں رکھ دیں تو اللہ تعالی اسے سوال نکیرین و عذاب قبر سے امان دے. عہد نامہ یہ ہے، اللهم فاطر السماوات والارض اعلم الغیب والشهادتی الرحمن الرحیم انی اعہد الیک فی هذه الحیات الدنیا بانک انت اللہ الذی لا الہ الا انت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل رحمتك لي عهدا عندك تؤديه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
نمبر تین،
جو یہ دعا میت کے کفن میں لکھے اللہ تعالی قیامت تک کے لیے اس سے عذاب اٹھا لے. اللهم انی اسألک یا عالم السر یا عظیم الخطر یا خالق البشر یا موقی الظفر یا معروف الاثر یا ذا الطول والمن یا کاشف الضر والمحن یا الہ الاولین والآخرین فرج عنی همومی واخشف عنی غمومی وصل اللہم علی سیدنا محمد وسلم.
نمبر چار،
جو یہ دعا کسی پرچے پر لکھ کر میت کے سینے پر کفن کے نیچے رکھ دے تو عذاب قبر نہ ہو اور نہ منکر نکیر نظر آئیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. مدنی مشورہ، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے کفن کے 3 انمول تحفے نامی پرچے خرید کر اپنے پاس رکھ لیجئے، اور مسلمانوں کے انتقال کے مواقع پر پیش کر کے ثواب کمائیے. نیز کفن بیچنے والوں اور تجہیز و تکفین کرنے والے سماجی اداروں کو بھی پیش کیجئے کہ وہ ہر کفن کے ساتھ ایک پرچہ فی سبیل اللہ دے دیا کریں. نماز جنازہ کا بیان، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی ایک بھی ادا کر لے تو سب برج ذمہ ہو گئے، ورنہ جن جن کو خبر پہنچی تھی اور نہیں آئے وہ سب گناہگار ہوں گے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو گیا، اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ میت کے تعلق سے نماز جنازہ کی سات شرطیں، نماز جنازہ میں میت سے تعلق رکھنے والی یہ سات شرطیں ہیں: نمبر ایک، میت کا مسلمان ہونا، نمبر دو، میت کے بدن و کفن کا پاک ہونا، نمبر تین، جنازہ کا وہاں موجود ہونا یعنی کل یا اکثر یا نصف معاصر کے موجود ہونا، لہذا غائب کی نماز نہیں ہو سکتی، نمبر چار، جنازہ زمین پر رکھا ہونا یا ہاتھ پر ہو مگر قریب ہو، اگر جانور وغیرہ پر لدا ہو نماز نہ ہوگی، نمبر پانچ، جنازہ مصلی کے آگے قبلے کو ہونا، اگر مصلی کے پیچھے ہوگا نماز صحیح نہ ہوگی، نمبر چھ، میت کا وہ حصہ بدن جس کا چھپانا فرض ہے چھپا ہونا، نمبر سات، میت امام کے محاذی ہو، یعنی اگر ایک میت ہے تو اس کا کوئی حصہ بدن امام کے محاذی ہو اور چند ہو تو کسی ایک کا حصہ بدن امام کے محاذی ہونا کافی ہے۔ ان شرائط کی کچھ تفصیل: میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا، لہذا بچہ اگر مردہ پیدا ہوا تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ چھوٹے بچے کے ماں باپ دونوں مسلمان ہو یا ایک تو وہ مسلمان ہے، اس کی نماز پڑھی جائے، اور دونوں کافر ہیں تو نہیں پڑھی جائے۔ بدن پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ اسے غسل دیا گیا ہو یا غسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیمم کرایا گیا ہو، اور کفن پہنانے سے پیشتر اس کے بدن سے نجاست نکلی تو دھو ڈالی جائے، اور بعد میں خارج ہوئی تو دھونے کی حاجت نہیں۔ اور کفن پاک ہونے کا یہ مطلب ہے کہ پاک کفن پہنایا جائے، اور بعد میں اگر نجاست خارج ہوئی اور کفن آلودہ ہوا تو حرج نہیں۔ بغیر غسل نماز پڑھی گئی نہ ہوئی، اسے غسل دے کر پھر پڑھیں، اور اگر قبر میں رکھ چکے مگر مٹی ابھی نہیں ڈالی گئی تو قبر سے نکالیں اور غسل دے کر نماز پڑھیں، اور مٹی دے چکے تو اب نہیں نکال سکتے، لہذا اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں کہ پہلی نماز نہ ہوئی تھی کہ بغیر غسل ہوئی تھی، اور اب چونکہ غسل ناممکن ہے لہذا اب ہو جائے گی۔ اگر جنازہ الٹا رکھا یعنی امام کے دہنے میت کا قدم ہو تو نماز ہو جائے گی، مگر قصدر ایسا کیا تو گناہگار ہوئے۔ اگر قبلے کے جاننے میں غلطی ہوئی، یعنی میت کو اپنے خیال سے قبلہ ہی کو رکھا تھا مگر حقیقتاً قبلہ کو نہیں، تو موضع تحری میں اگر تحری کی نماز ہو گئی ورنہ نہیں۔ خودکشی کرنے والے کی نماز کا حکم: جس نے خودکشی کی، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی اگرچہ قصدن خودکشی کی ہو، جو شخص رجم کیا گیا یا قصاص میں مارا گیا اسے غسل دیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ جنازے کی نیتیں: شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے تحریر کردہ جنازے کے مدنی پھولوں کی روشنی میں کچھ نیتیں فرما لیجیے: رضائے الہی عز و جل پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے نماز جنازہ پڑھوں گا، فرض کفایہ ادا کروں گا، مرحوم کے عزیزوں کی دل جوئی کروں گا، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کروں گا، بعد نماز مسنون طریقے پر جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دوں گا، یعنی پہلے سیدھے سرہانے، پھر سیدھی پائنتی یعنی سیدھے پاؤں کی طرف، پھر الٹے سرہانے، پھر الٹی پائنتی، ہر بار دس دس، کل چالیس قدم چل کر چالیس کبیرہ گناہوں کی مغفرت کا حقدار بنوں گا، جنازے کو کندھا دیتے وقت لوگوں کو ایذا اور دھکے دینے سے بچوں گا، اپنا جنازہ اٹھنے اور دفن ہونے کو یاد کر کے فکر آخرت کروں گا۔ نماز جنازہ کون پڑھائے؟
نماز جنازہ میں امامت کا حق بادشاہ اسلام کو ہے، پھر قاضی، پھر امام جمعہ، پھر امام محلہ، پھر ولی کو۔ امام محلہ کا ولی پر تقدم یعنی ولی سے زیادہ حقدار ہونا بطور استحباب ہے، یعنی مستحب ہے، اور یہ بھی اس وقت کے ولی سے افضل ہو، ورنہ ولی بہتر ہے۔
نماز جنازہ کے ارکان اور سنتیں: نماز جنازہ میں دو رکن ہیں، نمبر ایک، چار بار اللہ اکبر کہنا، نمبر دو، قیام۔ نماز جنازہ میں تین سنتیں مؤکدہ ہیں:
نمبر ایک ثنا، نمبر دو درود شریف، نمبر تین میت کے لیے دعا. نماز جنازہ کا طریقہ حنفی. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نماز جنازہ کا طریقہ صفحہ 8 پر جنازے کی نماز کا طریقہ یوں تحریر فرماتے ہیں، مقتدی اس طرح نیت کرے، میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی واسطے اللہ عز و جل کے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے. اب امام و مقتدی پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیں اور ثنا پڑھیں. اس میں وتعالی جدک کے بعد وجل ثناؤک ولا الہ غیرک پڑھیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں، پھر درود ابراہیم پڑھیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں اور دعا پڑھیں، یعنی امام تکبیریں بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ، باقی تمام اذکار امام و مقتدی سب آہستہ پڑھیں. دعا کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ لٹکا دیں، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں. ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. ترجمہ، پاک ہے تو اے اللہ عز و جل اور میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری عظمت بلند ہے اور تیری تعریف برتر ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. درود ابراہیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ترجمة، اے الله عز وجل درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے درود بھیجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو ہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا. اے اللہ عز و جل برکت نازل کر ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، بے شک تو ہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا. بالغ مرد و عورت کے جنازے کی دعا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ترجمة، الہی بخش دے ہمارے ہر زندہ کو اور ہمارے ہر فوت شدہ کو اور ہمارے ہر حاضر کو اور ہمارے ہر غائب کو اور ہمارے ہر چھوٹے کو اور ہمارے ہر بڑے کو اور ہمارے ہر مرد کو اور ہماری ہر عورت کو. الہی تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے تو اس کو ایمان پر موت دے. نابالغ لڑکے کے جنازے کی دعا، اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. ترجمہ، الہی اس لڑکے کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والا بنا دے اور اس کو ہمارے لیے اجر کا موجب اور وقت پر کام آنے والا بنا دے، اور اس کو ہماری سفارش کرنے والا بنا دے اور وہ جس کی سفارش منظور ہو جائے. نابالغ لڑکی کے جنازے کی دعا، اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. ترجمہ، الہی اس لڑکی کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والی بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے اجر کا موجب اور وقت پر کام آنے والی بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والی بنا دے اور وہ جس کی سفارش منظور ہو جائے. جنازہ پڑھ کر دعا کیجئے. نماز جنازہ کے بعد صفے توڑ کر میت کے لیے مختصراً دعا کیجئے. حدیث پاک میں بھی جنازہ پڑھ کر دعا کی ترغیب دلائی گئی ہے، چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میت پر نماز پڑھ لو تو اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرمایا
فرماتے ہیں دعا بعد نماز جنازہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور سنت صحابی بھی. چنانچہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی اور بعد میں دعا مانگی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے پر پہنچے, نماز ہو چکی تھی تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ نماز تو پڑھ چکے, میرے ساتھ مل کر دعا تو مانگ لو. جن فقہائے کرام رحمہ اللہ سلام نے اس دعا سے منع کیا, اس کی صورت یہ ہے کہ سلام کے بعد یوں ہی کھڑے کھڑے دعا مانگی جائے جس سے آنے والے کو نماز کا دھوکہ ہو, یا بہت لمبی دعائیں مانگی جائیں جس سے بلا وجہ دفن میں بہت دیر ہو جائے. جو پیدائشی پاگل ہو یا بالغ ہونے سے پہلے پاگل ہو گیا ہو اور اسی پاگل پن میں موت واقع ہوئی تو اس کی نماز جنازہ میں نابالغ کی دعا پڑھیں گے. جنازے کی پوری جماعت نہ ملے تو مسبوق, یعنی جس کی بعض تکبیریں فوت ہو گئی ہوں, وہ اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے. اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعا وغیرہ پڑھے گا تو پوری کرنے سے قبل لوگ جنازے کو کندھے تک اٹھا لیں گے تو صرف تکبیریں کہہ لے, دعا وغیرہ چھوڑ دے. چوتھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا وہ جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا شامل ہو جائے اور امام کے سلام کے بعد تین بار اللہ اکبر کہے پھر سلام پھیر دے. جوتے پر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھنا, جوتا پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھیں تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے, اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں, اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی, ان کی نماز نہ ہوئی. احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے, کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے. جنازے میں کتنی صفے ہوں؟ بہتر یہ کہ جنازے میں تین صفے ہوں, کہ حدیث پاک میں ہے جس کی نماز جنازہ تین صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی. اگر کل سات ہی آدمی ہو تو ایک امام بن جائے, اب پہلی صف میں تین کھڑے ہو جائیں, دوسری میں دو اور تیسری میں ایک. جنازے میں پچھلی صف تمام صفوں سے افضل ہے. جنازے سے متعلق متفرق مدنی پھول, امام نے پانچ تکبیریں کہیں تو پانچویں تکبیر میں مقتدی امام کی متابعت نہ کرے بلکہ چپ کھڑا رہے, جب امام سلام پھیرے تو اس کے ساتھ سلام پھیر دے. جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہ ہونا چاہیے, اور نماز کے بعد اولیاء میت سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے, اور دفن کے بعد اجازت کی حاجت نہیں. اگر کوئی کنویں میں گر کر مر گیا یا اس کے اوپر مکان گر پڑا اور مردہ نکالا نہ جا سکا تو اسی جگہ اس کی نماز پڑھے. جنازے کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے, اور سواری پر ہو تو آگے چلنا مکروہ, اور آگے ہو تو جنازہ سے دور ہو. اگر لوگ بیٹھے ہوں اور نماز کے لیے وہاں جنازہ لایا گیا تو جب تک رکھا نہ جائے کھڑے نہ ہوں. اگر کسی جگہ بیٹھے ہوں اور وہاں سے جنازہ گزرا تو کھڑا ہونا ضروری نہیں. ہاں, جو شخص ساتھ جانا چاہتا ہے وہ اٹھے اور جائے. جب جنازہ رکھا جائے تو یوں نہ رکھیں کہ قبلے کو پاؤں ہو یا سر, بلکہ آڑا رکھیں کہ داہنی کروٹ قبلے کو ہو. جنازے پر جو چادر ڈالی جائے وہ قرآنی آیتوں والی نہ ہو تو بہتر ہے, کیونکہ بعض اوقات یہ چادر پیروں تک چلی جاتی ہے. جنازے کے جلوس میں سب اسلامی بھائی مل کر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا قصیدہ درود کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود پڑھیں. اس کے علاوہ بھی نعتیں وغیرہ پڑھیں, مگر صرف اور صرف اکابر علماء اہل سنت ہی کا کلام پڑھا جائے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے مردے کے صدمے میں جنازے کے کچھ مدنی پھول تحریر فرمائے ہیں, انہیں بھی ملاحظہ فرمائیے. جنازہ باعث سے عبرت ہے کہ 15 حروف کی نسبت سے جنازے کے 15 مدنی پھول. چار فرامین مصطفیٰ. نمبر ایک, جسے کسی جنازے کی خبر ملے وہ اہل میت کے پاس جا کر ان کی تعزیت کرے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات ثواب لکھے. پھر اگر جنازے کے ساتھ جائے تو اللہ تعالیٰ دو قرات اجر لکھے. پھر اس پر نماز پڑھے تو تین قرات. پھر دفن میں حاضر ہو تو چار, اور ہر قرات کوہ احد یعنی احد پہاڑ کے برابر ہے. نمبر دو, مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. نمبر تین، جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلے اور جو اس کے پیچھے چلے اور جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ نمبر چار، بندہ مومن کو مرنے کے بعد سب سے پہلی جزا یہ دی جائے گی کہ اس کے تمام شرکاء جنازہ کی بخشش کر دی جائے گی۔ جنازے کا ساتھ دینے کا ثواب، حضرت سیدنا داؤد اعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، جس نے محض تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا، جس دن وہ مرے گا فرشتے اس کے جنازے کے ہمراہ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کروں گا۔ جنازہ دیکھ کر پڑھنے کا ورد۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہما کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ کہا، ایک کلمے کی وجہ سے بخش دیا، جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ دیکھ کر کہا کرتے تھے، وہ کلمہ یہ ہے، سبحان الحی الذی لا یموت، یعنی وہ ذات پاک ہے جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ لہذا میں بھی جنازہ دیکھ کر یہ کہا کرتا تھا، یہ کلمہ کہنے کے سبب اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ جنازے میں رضا الہی، فرض کی ادائیگی، میت اور اس کے عزیزوں کی دل جوئی وغیرہ اچھی اچھی نیتوں سے شرکت کرنی چاہیے۔ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے اپنے انجام کے بارے میں سوچتے رہیے کہ جس طرح آج اسے لے چلے ہیں، اسی طرح ایک دن مجھے بھی لے جایا جائے گا، جس طرح اسے منو مٹی تلے دفن کیا جانے والا ہے، اسی طرح میری بھی تدفین عمل میں لائی جائے گی۔ اس طرح غور و فکر کرنا عبادت اور کار ثواب ہے۔ جنازے کو کندھا دینا کار ثواب ہے۔ سید المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا تھا۔ جنازے کو کندھا دینے کا ثواب، حدیث پاک میں ہے، جو جنازہ لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نیز حدیث شریف میں ہے، جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے، اللہ عز و جل اس کی حتمی یعنی مستقل مغفرت فرما دے گا۔ جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ، سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10-10 قدم چلے۔ پوری سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے سرہانے کندھا دے، پھر سیدھی پائنتی یعنی سیدھے پاؤں کی طرف، پھر الٹے سرہانے، پھر الٹی پائنتی، اور 10-10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے۔ بعض لوگ جنازے کے جلوس میں اعلان کرتے رہتے ہیں، 2-2 قدم چلو، ان کو چاہیے کہ اس طرح اعلان کیا کریں، 10-10 قدم چلو۔ احتیاط فرمائیں، جنازے کو کندھا دیتے وقت جان بوجھ کر عیدہ دینے والے انداز میں لوگوں کو دھکے دینا، جیسا کہ بعض لوگ کسی شخصیت کے جنازے میں کرتے ہیں، یہ ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بچے کا جنازہ اٹھانے کا طریقہ، چھوٹے بچے کا جنازہ اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا کر لے چلے تو حرج نہیں، اور یکے بعد دیگرے لوگ ہاتھوں میں لیتے رہیں۔ عورتوں کو، بچہ ہو یا بڑا، کسی کے بھی جنازے کے ساتھ جانا ناجائز و ممنوع ہے۔ کیا شوہر بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے، صرف غسل دینے اور بلا حائل بدن کو چھونے کی ممانعت ہے۔ جنازے کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت یا حمد و نعت وغیرہ پڑھنا جائز ہے۔ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ قبر و دفن کا بیان، میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، اور دفن کرنے سے مراد یہ ہے کہ گھڑا کھود کر اس میں میت رکھیں اور اوپر تختے لگا کر مٹی بھر دیں۔ یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دیں اور چاروں طرف سے دیواریں قائم کر کے بند کر دیں۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ آسان ہو گئی تو اس کے بعد والی منزلیں اس سے آسان ہوں گی، اور اگر یہاں مشکل ہوئی تو آگے اس سے بھی زیادہ مشکل معاملہ ہوگا۔ لہذا عقل مند وہی ہے جو اپنی موت اور قبر میں اترنے کو یاد کرے اور ابھی سے اس کے لیے تیاری کرے۔
اس کے لیے تیاری کرو. حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کے چشمان اقدس یعنی پاکیزہ آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں سے مٹی نم یعنی گیلی ہو گئی. پھر فرمایا اس قبر کے لیے تیاری کرو, قبر میں میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہوگا. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت سیدنا ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ریش یعنی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. الموائد العصفوریہ میں اس حکایت کو قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس میں کچھ یوں بھی ہے کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے قبر کو دیکھ کر بہت زیادہ رونے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا مجھے اپنی تنہائی یاد آ جاتی ہے کیونکہ قبر میں میرے ساتھ لوگوں میں سے کوئی بھی نہ ہوگا. پھر نیکی کی دعوت کے مدنی پھول عنایت کرتے ہوئے فرمایا جس کے لیے اس کی دنیا قید خانہ ہے اس کے لیے اس کی قبر جنت, اور جس کے لیے اس کی دنیا جنت ہے اس کی قبر اس کے لیے قید خانہ ہے, جس کے لیے دنیا کی زندگی بطور قید تھی موت اس کی رہائی کا پیغام ہے, جس نے دنیا میں نفسانی خواہشات کو ترک کیا وہ آخرت میں پورا پورا حصہ پائے گا. بہتر شخص وہ ہے کہ جو کہ اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑے وہ خود دنیا کو چھوڑ چکا ہو اور اپنے پروردگار عز و جل سے ملنے سے قبل اس سے راضی ہو گیا ہو. ہر شخص کی قبر کا معاملہ اس کی دنیاوی زندگی کے مطابق ہے, یعنی نیکیوں میں زندگی گزاری تو قبر میں راحتیں, اور اگر بدیاں کرتے ہوئے مرا تو ہلاکتیں ہی ہلاکتیں. قبر کا میت سے خطاب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے اے انسان تجھ پر افسوس ہے, تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آزمائشوں تاریکیوں تنہائی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ جب تو مجھ پر سے آگے پیچھے قدم رکھتا گزرا کرتا تھا تو تجھے کون سا غرور گھیرے ہوتا تھا؟ اگر میت نیک ہوتی ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا قبر کو جواب دیتا ہے, کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ شخص نیکیوں کا حکم دیتا اور برائیوں سے روکا کرتا تھا؟ قبر کہتی ہے تب تو میں اس کے لیے سبزے میں تبدیل ہو جاؤں گی, اس کا جسم نورانی بن جائے گا اور اس کی روح اللہ تعالی کے قرب رحمت میں جائے گی. تو نے عبرت کیوں نہ حاصل کی؟ حضرت محمد بن صبیح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب دیا جاتا ہے تو اس کے قریبی مردے کہتے ہیں اے اپنے بھائیوں اور ہمسایوں کے بعد دنیا میں رہنے والے, کیا تو نے ہمارے جانے سے کوئی نصیحت حاصل نہ کی اور تیرے سامنے ہمارا مر کر قبروں میں دفن ہو جانا کوئی قابل غور بات نہ تھی؟ تو نے ہماری موت سے ہمارے اعمال ختم ہوتے دیکھے لیکن تو زندہ رہا اور تجھے عمل کرنے کی مہلت دی گئی, مگر تو نے اس مہلت کو غنیمت نہ جانا اور نیک اعمال نہ کیے, اور اس سے زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے اے دنیا کے ظاہر پر اترانے والے, تو نے اپنے ان رشتہ داروں سے عبرت کیوں نہ حاصل کی جو دنیاوی نعمتوں پر اترایا کرتے تھے مگر وہ تیرے سامنے میرے پیٹ میں گم ہو گئے, ان کی موت انہیں قبروں میں لے آئی اور تو نے انہیں کندھوں پر سوار اس منزل کی طرف آتے دیکھا کہ جس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ عز و جل کے نیک بندے قبر کے اندرونی حالات پر خوب غور فرمایا کرتے ہیں, اور افسوس ہم بارہا قبریں دیکھتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے. کاش ہم بھی سنجیدگی سے غور کرنے والے بنیں, اپنا محاسبہ کریں کہ قبر و آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے اور جو زندگی باقی ہے اسے کیسے گزارنی ہے. آئیے اپنی بقیہ زندگی نیکیوں میں گزارنے, گناہوں سے تائب ہونے اور توبہ پر استقامت پانے اور خود کو قبر و حشر کی ہولناکیوں سے بچانے کی کوشش کرنے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے, نیکی کی دعوت کے مدنی کاموں میں بھرپور حصہ لیجئے, مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریے, سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرے سفر کی ترکیب فرماتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تدفین میں شرکت کی فضیلت.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو جنازے میں شامل ہو اور تدفین کے ساتھ رہے تو وہ عظیم الشان ثواب کا حقدار ہوگا. تین قراءت کا ثواب. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جنازے کے ساتھ چلا اور تدفین تک ساتھ رہا، اللہ عز و جل اس کے لیے ایسے تین قراءت ثواب لکھے گا جن میں سے ہر قراءت جبل احد سے بڑا ہوگا. قبر کی قسمیں. بناوٹ کے اعتبار سے قبر کی دو قسمیں، نمبر ایک لحد یعنی بغلی قبر، نمبر دو شق یعنی صندوق. نمبر ایک لحد، اسے بغلی قبر بھی کہتے ہیں. اس کے تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صندوق نما گھڑا کھود کر اس میں قبلے کی طرف دیوار میں اتنی جگہ کھودیں جس میں میت کو بآسانی رکھا جا سکے. خیال رہے لحد صرف سخت زمین میں ہی بنائی جا سکتی ہے، نرم زمین میں نہیں بن سکتی. نمبر دو شق، یہ صندوق نما گھڑا کھود کر تیار کی جاتی ہے اور عام طور پر ہمارے ہاں یہی رائج ہے. لحد سنت ہے، اگر زمین اس قابل ہو تو یہی کریں اور نرم زمین ہو تو صندوق میں حرج نہیں. جنت البقیع میں لحد پانے والے مبلغ دعوت اسلامی. مرنا تو ہر ایک کو ہے، یقیناً موت آ کر ہی رہے گی، لیکن جسے مدینے میں موت آئے اور پھر جنت البقیع میں لحد بن جائے تو اس کے کیا کہنے. حدیث پاک میں ہے، تم میں سے جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا. موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی سے مل جاتا. اہل بقیع کی فضیلت سے متعلق میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر ابو بکر، پھر عمر کی قبریں کھلیں گی، پھر میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا تو وہ بھی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور وہ میرے ساتھ ہوں گے. جنت البقیع مدینہ منورہ کا وہ قدیم اور بابرکت قبرستان ہے جہاں کم و بیش 10,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مقدس مزارات ہیں، اور یہ جنت البقیع آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی سیدھ میں، جہاں جسے مدفن نصیب ہو جائے تو اس کے مقدر کی رفعت کا کیا پوچھنا. ایسی عظیم سعادت پانے کے لیے ہر عاشق کا دل بے قرار رہتا ہے اور یہی تمنا ہوتی ہے، کاش دشت طیبہ میں میں بھٹک کے مر جاتا، پھر بقیع غرقت میں دفن کوئی کر جاتا. جنت البقیع کو بقیع الغرقت بھی کہتے ہیں. عربی میں بقیع درخت والے میدان کو کہا جاتا ہے، غرقت ایک خاص درخت کا نام ہے چونکہ اس میدان میں پہلے غرقت کے درخت تھے، اسی لیے اس جگہ کا نام بقیع الغرقت ہو گیا. یقیناً قابل رشک ہیں وہ خوش بخت عاشقان رسول جنہیں مدینے میں مرنا نصیب ہوا اور جنت البقیع جن کا مدفن بنا. اگر آپ بھی مئے عشق رسول کے جام بھر بھر کر پینا، یاد مدینے میں تڑپنے کا قرینہ سیکھنا، مدینے میں مرنے کی اور بقیع پاک میں دفن ہو جانے کی تڑپ بڑھانا چاہتے ہیں تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی انعامات کے مطابق عمل اور مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے کہ معاشرے کے وہ افراد جو گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے تھے دعوت اسلامی میں آ کر اپنے گناہوں سے تائب ہو گئے، جو کبھی مسجد کا رخ نہ کرتے تھے وہ مسجد آباد رکھنے والے بن گئے، جو کبھی سنتوں بھرے اجتماع میں شریک نہ ہوتے تھے وہ سنتوں کا درس دینے والے مبلغ بن گئے. آئیے ایک خوش نصیب عاشق رسول مبلغ دعوت اسلامی محمد عرفان عطاری کا واقعہ سنیے، جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تو کیا ہوئے، ان کی تقدیر ہی چمک اٹھی. مدینے میں مرنے اور بقیع پاک میں دفن ہونے کی سچی تڑپ نے انہیں بالآخر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچا ہی دیا. چنانچہ باب المدینہ کراچی کے علاقے نیا آباد لیاری کے اسلامی بھائی مبلغ دعوت اسلامی اور ڈیویژن قافلہ ذمہ دار محمد عرفان عطاری ایک با اخلاق اور ملنسار اسلامی بھائی تھے. انہیں مدنی کاموں کا بڑا جذبہ تھا. مدنی مقصد، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ مستاق اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر پابندی سے عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے خوب مدنی قافلے میں سفر کرتے اور اسلامی بھائیوں کو بھی سفر کی ترغیب دلاتے،
مدنی دورے کی بھی پابندی
تھے. ان کا معمول تھا کہ نماز با جماعت کے لیے مسجد جاتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو نماز کی دعوت دیتے. انہوں نے یکمشت 12 ماہ کے مدنی قافلے میں بھی سفر فرمایا اور خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں. گھر میں ان کا کردار پسندیدہ اور مثالی تھا. گھر کے تمام افراد ان سے محبت کرتے. عرفان بھائی ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں بھی نیکی کی دعوت پیش کرتے. چنانچہ ان کی ترغیب پر ان کے بڑے بھائی نے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت پائی. نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے اور سنت عام کرنے کا جذبہ لے کر عرفان اتاری نے عاشقان رسول کے ہمراہ موزمبیق افریقہ کے مدنی قافلے میں بھی سفر کی سعادت پائی اور کم و بیش 25 ماہ وہیں مقیم رہے. اس دوران متعدد غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. حتیٰ کہ فیضان مدینہ موزمبیق کی تعمیرات کے دوران بھی بعض غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے کرتے پھر وہ دن بھی آیا کہ سچ مچ انہیں سفر مدینہ کا مجدہ ملا. غمخوار آقا کی بارگاہ سے جب بلاوا آیا تو لبیک کہتے ہوئے سعادت عمرہ پانے سوئے حرمین طیبین روانہ ہو گئے. والدہ اور بچوں کی امی بھی ہمراہ تھیں. مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرنے اور کچھ دن قیام کے بعد مدینے کے لیے روانہ ہوئے. اب یہ مدینہ طیبہ میں تھے. وہاں کی پرکیف پرسوز معطر و معمبر فضاؤں میں جب روزہ رسول پر حاضری کا وقت آیا تو دھڑکتے دل کے ساتھ با ادب حاضری کی سعادت پائی. ابھی مدینے میں ہی قیام تھا کہ اسی دوران بیمار ہو گئے اور تیز بخار کی وجہ سے طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی. ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد رب عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے مناجات میں مشغول کچھ اس طرح عرض کر رہے تھے، یا اللہ مجھے اب یہاں سے واپس نہیں جانا، میں یہیں مروں، میرا مدفن جنت البقیع ہو. دعا کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، لیکن ان کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو چکی تھی. چنانچہ ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی. جب اسپتال لے جانے کے لیے اسلامی بھائی اٹھانے لگے تو انہوں نے بلند آواز سے یا رسول اللہ کہا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر پھر بے ہوش ہو گئے، اور پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں روح قفص عنصری سے عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی. ان کی نماز جنازہ گنبد خضرا کے جلبوں میں ادا کی گئی اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.